ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما ورجل قام إلى إمام الجائر فأمره ونهاه فقتله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان الجائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا
قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے 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 اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد قتل مر گئے یزید ہے اسلام
ساتھ میں اس کو بھی پڑھیں
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے
مل کر پڑھیں
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے
شاہ است حسین سبحان اللہ بادشاہ است حسین سبحان دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید سبحان اللہ حقائے کے بنا الہ الا است حسین۔ حمد و صلات کے بعد بارگاہ حسینیت میں منقبت پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کا ہمارا موضوع شعور کربلا، یعنی شعور حسینیت۔ شعور حسینیت سے پیغام کربلا تک، فضائل اہل بیت کے حوالے سے اور اہل بیت پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا گھرانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کی تطہیر اور اس کی بزرگی، اس کی قدر و منزلت پر ہم نے الحمدللہ اسی مسجد میں گزشتہ سال بڑی طویل نشستیں کی ہیں۔ میں نے اس دفعہ سوچا کہ آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں جس طرح کل ہم نے مسئلہ خلافت پر ایک مناظرانہ طرز سے ہٹ کر اس کی طرف توجہ کی کہ اپنے طائر شوق کو اتنی پرواز دے دی جائے کہ اس کے ذہن میں ایسے فضول سوالات پیدا ہی نہ ہو، کہ بحث مناظرے تک پہنچے، مباحلے تک پہنچے، جنگ و جدال تک پہنچے۔ اس حوالے سے کل میں نے مسئلہ خلافت سے متعلق چند فکری باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور جو تیاری اس پر کر چکا تھا میں سمجھتا ہوں اس کا وہ عشر اشیر بھی نہ تھا، وہ بڑی طویل بحث تھی۔ انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو پھر ہم اس کو تسلسل کے ساتھ لیں گے۔ آج کا موضوع یقیناً فضائل اہل بیت کے حوالے سے ہے، لیکن سیدوں کا مقام کیا ہے، سادات کی عظمتیں کیا ہیں، اس کے لیے آپ ہماری گزشتہ تقریر جو بار اسٹال پر بھی ہوگی اور ویب سائٹ پر بھی ہے، اس میں آپ تفصیلی طور پر اس کو سماعت کر سکتے ہیں کہ نسب رسالت کی کیا فضیلت ہے اور اس سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہے، صحابہ کا کیا عمل ہے، اس پر ایک تفصیلی خطاب ہم نے وہاں پر کی۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ آج کیا تقریر ہو رہی ہے، یقیناً اہل علم اس موضوع سے واقف ہو چکے ہوں گے جو ہم نے ایک انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے اشتہارات میں موضوع لکھ دیا تھا کہ شعور کربلا سے پیغام کربلا تک۔ کل کی طرح آج بھی ایک فکری گفتگو ہم کریں گے۔ فضائل و مناقب کے حوالے سے گفتگو ہم نے گزشتہ سال کی اور پے در پہ ہر سال ہوتی رہتی ہے، اور الحمدللہ ہر تقریر، ہر موضوع، ہر محفل کے اندر اہل بیت پاک کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اس کے لیے آپ وہاں پر مراجعت کریں، ساری تفصیل میں نے وہاں پر پیش کی ہے۔ یہاں پر صرف شعور حسینیت کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے مقام نے جو ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور ہمارے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا ہے، اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سے شہادت کی بشارت کے ساتھ آپ کو موسوم کیا تھا، اس کے تقاضے تو انشاءاللہ میں کل پیش کروں گا کہ کوثر مصطفیٰ یعنی حسین مجتبیٰ، وہ تو انشاءاللہ کل ہم موضوع لیں گے۔ آج کا موضوع ہمارا ہے شعور حسینیت سے پیغام کربلا تک، تاکہ ہم نے جو اپنے سینوں کے اندر یزیدیت کے بت بنائے ہوئے ہیں اور صرف محرم کے چند دنوں میں اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے تعلق سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے گرم کیا، لیکن شعور حسینیت سے ہم نے اپنے آپ کو واقف نہیں کیا، نعرے لگا دیے ہم نے سارے معاملات کی، یہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن امام حسین کی قربانی یہ نہ تھی کہ آپ نعرے لگائیں۔ امام حسین کی قربانی اس لیے نہیں تھی کہ آپ ان کی مدح و ثنا کرتے رہیں۔ حسین مکہ سے مدینہ، مدینے سے مکہ، اور پھر وہاں سے کربلا جو گئے ہیں، وہ اپنے نعرے لگوانے کے لیے نہیں گئے بلکہ نانا کے دین کی اقامت اور نفاذ شریعت مصطفی کے لیے گئے ہیں. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ شعور حسینیت کیا ہے. ہم اگر حسینی ہیں, ہم پیغام حسینی سے اگر اس کے مقر ہیں, اس کے قائل ہیں, تو پھر ہمارے اندر یزیدیت کے بت کیوں ہیں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ خدا جب اپنے دین کی تبلیغ اپنے محبوبوں سے کرواتا ہے تو پھر ان کی ذات فنا ہو جاتی ہے, ان کی ذات دین ہی بن جاتی ہے. حسین کسی شخص کا نام نہیں, حسین حق کا نام ہے, حسین فکر حق کا نام ہے, حسین فکر انقلاب کا نام ہے, حسین اقامت دین کا نام ہے, حسین نفاذ شریعت مصطفی کا نام ہے. یزیدیت حضور کے دین کے ساتھ بغاوت کرنے کا نام ہے. یزید تھا تو ایک شخص, لیکن اس کی بدبختی اور اس کی شقاوت اور اس کی پلیتی ایسی تھی کہ اب جب بھی گناہ, معصیت, سرکشی, بغاوت کی بات کی جائے گی تو وہ یزید ہی ہوگا, اور قیامت تک جرت, استقامت, جہاد, اعلان کلمۃ الحق, کسی سیٹ, کسی حاکم, کسی ظالم کی پرواہ کیے بغیر صرف دین مصطفی کے تحفظ کی غرض سے نفاذ شریعت مصطفیٰ کا جذبہ لے کر قیامت تک جب بھی اٹھیں گے تو وہ دین تو ہوگا لیکن وہ شعور حسینیت ہوگی. آج اس کا تقابل ہم نے کرنا ہے کہ نمازیں ہم نے پڑھ لی, سب کچھ ہم نے کیا, لیکن یزید تو ہمارے اندر ہی ہے. یعنی فکر جو یزیدیت ہے وہ تو ہمارے اندر ہے, ہم نے پیغام حسینیت کو تو سنا. کہ آج ہم امام علی مقام, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارضا عنہ, ایسی عظیم ہستی کے ماننے والے ہیں, کہا جائے آئیے دین کے لیے سختی ہے یہ کام کر گزرے, کہا جی دل میں نرمی بھی تو ہے. میں نے کہا تف ہے تم پر, نام اصحاب عظیمت کا کام رخ ستوں والا, غوث اعظم کو تم مانتے ہو, داتا صاحب کو تم مانتے ہو, خواجہ صاحب کو تم مانتے ہو, شیخ نقشبند کو تم مانتے ہو, شیخ سہرورد کو تم مانتے ہو, عثمان غنی کو تم مانتے ہو, مولا علی کو تم مانتے ہو, صدیق اکبر و فاروق اعظم کو تم مانتے ہو, حسینیت کو تم مانتے ہو, بتاؤ ان کی زندگی میں رخصت کہاں ہے؟ جب دین کی بات آئی تو پھر انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. انہوں نے اندر یہ کوئی فکر نہ دی کہ بندہ ظاہری طور پر مومن بن جائے اور اندر سے وہ کچھ بھی کرتا رہے, نہیں. فکر حسینیت میں وسعت ہے, یزیدیت میں تنگی ہے. جو کولو کا بیل ہوتا ہے وہ یزیدی فکر والا ہے, جو بہتا سمندر ہوتا ہے وہ حسینیت کی شعور والا ہے. جس کی نظر مرکز پر ہوتی ہے, نقطۂ اول پر ہوتی ہے, وہ شعور حسینیت کے جام سے حلاوت پا چکا ہے. اور جو حب جاں, حب مال اور اپنی چودراہٹ اور کرسی کی غرض میں ہوتا ہے, وہ چاہے پہلے مسلح پر کھڑا ہو جائے یا پہلی صف پہ کھڑا ہو جائے, نام حسین کا لے لیکن فکر اس کی یزید والی ہے, فکر اس کی یزید والی ہے. آپ نے یہ واقعہ کربلا, امام علی مقام نے جان اس لیے نہ دی تھی کہ ہم صرف محفلیں گرم کرتے رہیں, ہم صرف تعریف کرتے رہیں. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, بلکہ ہم تو خود اپنے آپ سے شرمندہ ہیں کہ آج بھی امام علی مقام جس اقامت دین کے لیے کربلا میں گئے تھے, آج بھی میرا حسین کربلا میں تنہا ہے. نام لینے والے بہت ہوئے, واہ واہ کرنے والے بہت ہوئے, لیکن حسین جس غرض سے گئے تھے, جس فکر کو لے کر گئے تھے, اس فکر کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. کوئی نام حسین کی طرف چل پڑا, کوئی نعرہ حسین کی طرف چل پڑا. امام علی مقام کا سفر اصلاً یہ نہیں تھا, یہ الگ بات ہے کہ یہ سعادت کی بات ہے, لیکن امام حسین کا جو سفر تھا, جو فکر تھی, وہ دین کو نافذ کرنا تھا, دین کے تمام خد و خال کو, اقامت دین, جیسا دین جیسا مسلمان ہونا چاہیے, اس فکر کو نافذ کرنا تھا. لیکن آج تو ہم نے صرف اسلام مسجدوں تک محدود رکھا ہے, داڑھی تک محدود رکھا ہے, لباس تک محدود رکھا ہے, وہ اسلام ہمارے اندر آتا ہی نہیں ہے. تو آج پھر کربلا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر شخص اپنے اندر کربلا بنائے اور ایک حسین کو لائے اور یزید کا جنازہ نکالے، شعور حسینیت کو لائے اور نحوست یزیدیت کا اخراج کرے، اور وہی پیغام حسینیت سے سرفراز ہو گئے. میں کہتا ہوں مجھے بتائیے، امام علی مقام اگر قیامت کے دن کھڑے ہوں اور وہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو میری فکر کا متحمل رہا، میں اگر واہ واہ کرانا چاہتا تو مدینے میں میرے ہاتھ چومنے والے کم تھے، میں اگر واہ واہ کرانا چاہتا، نعرہ لگوانا چاہتا تو کیا مکہ میں میرے نانا اور میرے چاہنے والے کم تھے؟ لیکن میں نے اپنا سب سے بڑا مرکز، یزید کبھی بھی مدینے میں حاضر آ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے مدینے میں اپنے عاشقوں کو، اپنے مریدوں کو، اور ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سعید خدری جیسے عظیم صحابہ جو رو رہے تھے حسین نہ جائے، حسین اگر صرف نعرہ لگوانا مقصود ہوتا، کوئی آستانہ بنا کر پوری زندگی گزارنا مقصود ہوتا، امام حسین مدینہ نہ چھوڑتے. امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر بتا دیا کہ خود کو قربان کرو اور دین مصطفی کا نفاذ کرو. ہم ایسے آستانوں سے بیزار ہیں جو صرف گروپ بندی کریں یا مال جمع کریں، وہ یزیدیت ہے، حسینیت نہیں ہے. ہم ایسی تقریروں سے بیزار ہیں کہ جو اپنی واہ کروائے، گروہ بندی کروائے، اپنا کوئی ایک نظریہ دے، وہ یزیدیت ہے، حسینیت نہیں ہے، وہ کولو کے بیل ہیں، وہ یوں سمجھ لیجیے کہ جناب کنویں کے مینڈک ہیں. حسینیت ایک سیل روا ہے جو نفاذ شریعت مصطفی کا استحکام چاہتا ہے، کام چاہتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم امام علی مقام کا نام لینے والے ہیں، جھوٹ ہم سے چھوٹتا نہیں. امام علی مقام کا ہم نام لینے والے ہیں، تکبر ہم سے جاتا نہیں. امام علی مقام کا ہم نام لینے والے ہیں، انانیت ہماری ختم نہیں ہوتی. امام علی مقام کا نام لینے والے ہیں، دھوکہ دہی ہم سے ختم نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ فلاں نے تو اپنی بوٹی کے لیے کسی بکرے کو کاٹ دیا، اپنی بوٹی کے لیے کسی کا بکرا کاٹ دیا، جناب اپنے مقصد کے لیے کسی کو ذبح کر دیا. کیا کرتا ہے جی، کہاں بڑی نیازیں کرواتا ہے اور بڑا بزرگ کہلواتا ہے. نیازیں کرانا سعادت مندی کی بات تھی، دین مصطفی کا کام کرنا سعادت مندی کی بات تھی، لیکن حسین جو کربلا گئے ہیں اس فکر کو ختم کرنے گئے ہیں. حسین نے یزیدیت کے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. حسین نے جان دے کر شعور دین کو ابھار دیا، یزیدیت کے تعارف کو دے دی، دیکھ دکھا دیا. اب اگر جو حسینیت کے پیغام کو چاہتا ہے وہ حسین کی واہ واہ بھی کرے اور ان کے کردار کو اپنے اندر نافذ بھی کرے، اس کے کردار کو اپنے اندر نافذ بھی کرے. حسین کی فکر یہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ. ابھی آتا ہوں قرآن کی آیت کی طرف، لیکن چند باتیں اس حوالے سے میں پہلے عرض کروں کہ یہ ہم اپنی محاذے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے ان تمام باتوں کا سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب قرار دے رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ محاذے کی محفل ہے کہ جس میں ہم اپنے شعور، مرغ شعور کو گویائی دلانا چاہتے ہیں، اپنے باطن کو احساس دلانا چاہتے ہیں. کسی مسلمان کا درد، حسینیت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے درد میں دکھا جائے، اگر بازو میں طاقت ہے تو اس کو گویا کہ اس کا ساتھ دیا جائے، یہ نہ کہ وہ غریب ہو اور کوئی امیر ہو تو اپنے مقصد کے لیے اس کو زندہ زمین میں گاڑ دے. نہیں، حسینیت یہ ہے کہ اگر آپ کے بازو میں کچھ طاقت ہے کسی مظلوم کی کسی بھی زاویے سے، خواہ وہ آپ کی برادری کا نہ ہو، خواہ وہ آپ کی زبان نہ بولتا ہو، حضور کا امتی ہو، تو آپ اگر آپ میں کچھ جرت ہے، ابھی آگے عرض کروں گا، کچھ جرت ہے علم کے اعتبار سے، مشورے کے اعتبار سے، سعادت کے اعتبار سے، ساتھ کے اعتبار سے، تو حسینیت یہ ہے کہ آپ اس مظلوم کا ساتھ دیں گے. اور اگر پہلی صف کے نمازی ہوں اور مظلوم کا گلا گھونٹ کے اس کو دبا دیں، اگر آپ کی بڑی سورس ہے اور ہماری بڑی سورس ہے، بڑی پہچان ہے، اپنے مقصد کے لیے مظلوم کو دھمکائیں، ڈرائیں، تو یہ پھر نمازی ہونے کے باوجود یزیدیت پر عمل کر رہا ہے. اس فکر کی طرف آپ چلیں، حسین ایک فکر کا نام ہے، یزیدیت بھی ایک فکر کا نام ہے، حسین دین کا نام ہے، اور دین کا بگاڑ، انسانیت کی بگاڑ جو ہوتی ہے وہ فکر یزیدیت کی ہے. لہذا اس فکر کے ساتھ اب آگے کی قرآن کی آیت کو سماعت کیجئے گا. میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں اللہ نے ذکر حسین کی سعادت دی ہے تو ہم اندر اپنے اندر انقلاب پیدا کریں. کسی شخص کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری برادری والا ہے کہ نہیں، وہ ہمارا پیر بھائی ہے کہ نہیں، وہ ہمارا ہم مکتب ہے کہ نہیں، ہم جماعت ہے کہ نہیں، نہیں، وہ حضور کا امتی ہے، حضور کا عاشق ہے، اس پر نچھاور ہو جانا یہ حسینیت ہے، اس پر نچھاور ہو جانا حسینیت ہے، اپنے مقصد اور مدعا کو ٹارگٹ کر کے کسی سے پیار کرنا یہ منافقت بھی ہے اور یزیدیت بھی ہے، بے لوس اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، بے غرض اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، اور یہی حضور سے کہا گیا ترغیب و ترہیب کے اندر کہ حضور نمازوں سے ولایت ملتی ہے، فرمان نہیں، کہا حضور روزہ رکھنے سے کوئی ولی ہو جاتا ہے، فرمان نہیں، فرمایا حضور کوئی حج کرنے سے ولی ہو جاتا ہے، فرمان نہیں، کہا یہ تو طریقہ ہے، اور ولایت تو وہب الہی ہے، عطا الہی ہے، یہ تو خدا کا عطیہ ہے، تو کہا یہ کیسے ملتا ہے، فرمایا کہ دیکھو جب تمہارا کوئی دشمن ہو جائے تو تم اس سے دوستی کیسے کرو گے، کہا کیسے کریں گے، تو کہا اس کی مرضی کے کام کرو گے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا، کہا ہاں، کہا اس کے مرضی کے کام کیا ہے، تو کہا بے شمار ہو سکتے ہیں، کہا ایک بتا دیجئے، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا ایک بتا دیجئے، تو کہا وہ یہ ہے کہ اس کی عیال سے محبت کرو، اس کا بچہ اس کو پیار کرو، اس کے رشتہ دار دوست اس کو پیار کرو، تو وہ دیکھے گا کہ جناب یہ میرے بچوں سے پیار کر رہا ہے، میرے عیال سے پیار کر رہا ہے، یقینا یہ میرا مخلص ہے، تو سکا فرماتے کہ ولایت کب ملے گی، فرمایا جب خدا کے بندوں سے تم پیار کرو گے، فرمایا الخلق و عیال اللہ، یہ خدا کے بندوں کا تعلق خدا سے کیسا ہے، اس کو حضور فرماتے یہ خلق خدا کا عیال ہے، خدا کا کنبہ ہے، معاذ اللہ خدا اس ترتیب کنبے سے پاک ہے، لیکن قرب کے خدا کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ حضور فرماتے الخلق و عیال اللہ، کہ یہ بندے جو ہیں یہ خدا کی عیال ہیں، خدا کا کنبہ ہے، فرمایا تم اس سے پیار کرو گے خدا تم سے پیار کرے گا. آپ جا کر دیکھیے حضرت خواجہ غریب النواز کے حضور، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تم کون ہے، کس کا مرید ہے، کہاں سے پڑا ہوا، وہ پیاسا ہے کہا اس کو پہلے پانی پلاؤ، وہ آپ کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. غوث اعظم کو دیکھیں، آپ صوفیہ کی پوری جماعت کو دیکھ لیں، صوفیہ کی پوری جماعت کو دیکھ لیں کہ خدا کے بندوں سے ان کو پیار کتنا ہے. تو جس کا دل خدا کے بندوں کی پیار میں نرم ہو گیا، کسی مظلوم کے دکھ سے دکھ گیا، کسی کا احساس اس کے دل میں آ گیا، سجدہ شکر بجا لائے کہ اس کے دل پر عرش الہی سے فیضان ہو رہا ہے، اور یہی شعور حسینیت ہے. ہمارا ظاہر نمازی ہو، باطن بھیڑیے جیسا ہو، تو ظاہر میں حسینیت ہے، باطن میں یزیدیت ہے، یہ تضاد ہے، یہ تضاد ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا یہی شعور دیتا ہے، اور امام عالی مقام کا کربلا یہی پیغام دیتا ہے کہ خلق خدا سے نرمی کرو، پیار کرو، امن کرو، سکون کرو، اور دیکھو کہ اگر وہ شخص، وہ ذات، وہ شخصیت خواہ تمہارے کسی مقصد اور مطلب کی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے محبوب کا عاشق ہے، اللہ کے محبوب کے دین پر ہے، تو پھر اس سے بے لوس پیار کرو. کبھی غرض والی محبت تو تم نے بڑی کی، داتا صاحب کہتے ہیں کہ درد والی غرض والی محبت تو تم نے بہت سے کی، تو کہا اس میں وحشت ہوتی ہے. فرما کبھی اللہ والی محبت کرو، تمہیں ٹھنڈک پہنچ جائے گی. کبھی خدا کے لیے کسی کو پیار کرو، کہا جی میں فلاں عالم سے پیار کرتا ہوں، کہا کیوں، کہا وہ حضور کی تعریف کرتے ہیں، تو کہا پھر بھی ٹھنڈک دیکھیے، کہا جی میں فلاں بزرگ کے آستانے پر جاتا ہوں، کہا کیوں، کہا ان کے پاس جاتا ہوں تو مجھے حضور یاد آ جاتے ہیں. تو یہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، تو پھر وہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے. دنیاوی غرض، تمام کرسی، حب جاہ، حب مال کے لیے ہو، تو یہ ڈر بھی پیدا کرتی ہے، وحشت بھی پیدا کرتی ہے. دعا کیجیے اللہ ہمارے باطن میں، ہم ظاہری طور پر تو حسینی ہے، باطن میں کچھ نظر نہیں آتا، اللہ ہمارے دلوں کو شعور حسینیت عطا فرمائے، اور جو یزیدیت کے بت ہم نے اپنے باطن میں رکھے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. محبت سے درود پاک پڑھیے. قرآن کہتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں. یہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 21. اس آیت کو ذرا غور سے سنیں, یہ پیغام حسینیت ہے, یہ امام حسین کا تعارف ہو رہا ہے. فرمایا کہ ان الذین یکفرون, یہ پوری آیت کو دیکھیں, ان الذین یکفرون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے شہید کرتے ہیں, ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے, عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو عدل و انصاف, ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, وہ عدل و انصاف کا حکم دینے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں. محبوب فبشرہم بعذاب علیم, انہیں دردناک جہنم کے عذاب کی بشارت سنا دیجیے. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, نبیوں کو قتل کرتے ہیں, نبیوں کو شہید کرتے ہیں, اور فرمایا کہ وہ لوگ جو نبیوں کے جانشین ہیں, عدل و انصاف کی جو دعوت دیتے ہیں, وہ ان کو بھی قتل کرتے ہیں, نبیوں کو بھی شہید کرتے ہیں, ان کے نائبین کو بھی شہید کرتے ہیں جو عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں. لفظ موجود ہے یأمرون بالقسط, جو عدل کی بات کرتے ہیں. یہ ہے حسین, فرمایا جو عدل کی بات کرتے ہیں لوگوں سے, عدل سکھاتے ہیں, انصاف سکھاتے ہیں, وہ ان کو بھی قتل کرتے ہیں, نبیوں کو بھی قتل کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا فبشرہم بعذاب علیم, یزید کے ماننے والے ذرا اس آیت کو سنیں, اللہ فرماتا ہے کہ انہیں بھی اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب کی بشارت دے دیجیے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمت, جیسا بخاری شریف حدیث میں سیاح میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے, تو تفاسیر کے اندر مستند تفسیر جس میں کوئی چوں چرا نہیں ہوتی اور بغیر کسی تردد و تذبذب کے اس تفسیر کو اخذ کر لیا جاتا ہے, وہ علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمت کی جامع البیان جس کو تفسیر طبری کہا جاتا ہے. اس آیت کے تحت امام ابن جریر اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ, جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, ویقتلون النبیین بغیر حق, ناحق نبیوں کو شہید کرتے ہیں, ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, لوگوں میں سے ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو عدل پر لانا چاہتے ہیں, انصاف پر لانا چاہتے ہیں, لوگوں پر عدل و انصاف و امن و سکون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, یہ ظالم ان کو بھی قتل کرتے ہیں. فرما فبشرہم بعذاب علیم, محبوب ان کو بشارت دے دو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن, جن کا ذکر آپ نے سیدنا فاروق اعظم کے یوم میں سنا تھا, یہ اشرہ مبشرہ میں سے, حضور نے ان کو زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیون فاروق اعظم کے دور میں گویا کہ قیصر روم کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے, اور گویا کہ رومی فوجوں کو ایسا بھگایا یوں لگتا تھا کہ جس طرح پیچھے شیر آ رہا ہے آگے بکریاں بھاگ رہی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دو ایسی شخصیت ہیں. یہ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور سے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا, قیامت کے دن کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے نبی کو قتل کیا, جس نے نبی کو قتل کیا, یا پھر نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اس عظیم شخص کو قتل کیا. یہ حضور فرما رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ حضور قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کس کو ہے؟ فرما اس شخص کو جس نے دو ایسے کام کیے ہیں, ایک تو اس نے نبی کو شہید کیا ہو, یا پھر ایسے شخص کو شہید کیا ہو کہ جو نیکی کا درس دیتا تھا, امر بالمعروف کرتا تھا, نیکی کا درس دیتا تھا, برائی سے روکتا تھا, کسی کو جلانے کے لیے نہیں, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, اگلے کی بھلائی کے لیے کہ اگر تو ایسا کر لے تو تیرے لیے آسانی ہوگی. سکا فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ دو عادتیں, یا یہ دو میں سے کوئی ایک ہوا, اسے سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. کہ یا تو اس نے کسی نبی کو معاذ اللہ قتل کیا ہو یا اس کو قتل کیا ہو جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، عدل کی طرف بلا رہا تھا، برائی سے برملا روک رہا تھا. فرمایا سرکار نے کہ اس شخص کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کو تلاوت فرمائی. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا لوگو سنو، اے ابن جراح سن، بنی اسرائیل نے کیا قیامت دھائی ہے. کہنے لگے حضور کیا، اور یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ بنو اسرائیل نے صبح کے اول حصے میں، جیسے جیسے صبح کی کرن پھوٹتی ہے، صبح کے اول حصے میں 43 انبیاء کرام کو شہید کیا ایک دن میں. اور جب ان کو شہید کیا بنو اسرائیل نے، تو فرمایا بنو اسرائیل کے جب ان کو صبح کے وقت 43 انبیاء کرام کو شہید کیا، تو فرمایا کہ ان کے جو جانشین علماء تھے جنہوں نے ان سے درس لیا تھا، دین سیکھا تھا، وہ گھروں سے نکل آئے، بھاگنے گئے کہ بھائی 144 لگا ہے، امام صاحب کو مار گئے، تو گھر کے اندر آ بیٹھے ہوئے، تو بھی مارا جائے گا. ہم نے کہا پھر قیامت کے دن انتظار رکھیے گا، بیٹے کو گھر میں رکھا، خود بھی تو تم گھر میں ہی رہے ہو، لیکن تمہیں موت اس گھر میں بھی پکڑے گی. جب موت آئے گی درود پاک پڑھیے گا. یہ جو آپ نے حق سے اپنے بچے کو روک دیا، کہا چھوڑو یہ تو، ارے فلاں ہمارے نیک شخص کو، فلاں عالم کو، فلاں بزرگ کو فلاں مار گیا ہے، تو کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا حکومت وقت احتجاج کریں گے کہ یہ غلط ہے. تو کہا چھوڑو یہ مولویوں کے کام ہے، ان کے کام رہنے دو، بیٹا تو گھر میں رہے. تو یہ بیٹا بھی مرے گا اور تو بھی مرے گا. قرآن کہتا اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتا ہے تم کہیں پر بھی ہو موت سے بچو گے نہیں، پکے قلعے بھی بنا لو تو موت تمہیں جکڑ لے گی. تو یہ نہیں کہ صرف جناب جو ہے کہ وہ نہ جائیں جناب، فلاں واقعہ ہو جائے گا. ارے یہ تو اس نے بات کی تھی، ارے جناب اس مولوی سے ہمارا کیا قرض ہے؟ جناب اگر اس نے دین کی طرف بلایا، حق کی طرف بلایا، اور منکرات سے تمہیں روکنے کی دعوت دی، اگر اس پر کوئی حادثہ آ گیا تو تمہیں اتنی بھی جرت نہیں کہ زبانی اگلے کو کچھ کرنے کے بجائے زبانی اس کا احتجاج کرو؟ تو تم تو حسین کو نہ پا سکے، حسین کے مقام کی خوشبو بھی تمہیں نہیں مل سکی. کیونکہ امام علی مقام ایسے بزدلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. فرمایا کہ ایمان کے تین درجے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو برائی کو، فرما دوسرا درجہ یہ کہ زبان سے بولو، ایمان کا سب سے ضعیف درجہ یہ ہے کہ دل میں برا مانو. اور جو ضعیف درجہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کھسک سکتا ہے. فرمایا ضعیف درجہ صرف تعارف ہے ایمان کے لیے ہے، یہ نہیں کہ پوری زندگی اسی پر گزار دینا، فقیر و مفلس بن کر اسی پر زندگی گزار دینا، نہیں. یہ تو حضور نے تعارف دیا ہے، ایمان کے متعلق تعارف اور شخصیات بتائیں گے. کچھ ایسے ہیں جن کا ایمان ایسا ہے جو ہاتھ سے برائی کو روکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زبان سے روکتے ہیں، کچھ ایسے جو دل میں برا مانتے ہیں. تو یہ دل میں جو برا مانا گیا ہے، یہ نہیں کہ پوری زندگی ایسے ہی بخیل بن کر زندگی گزارے، بلکہ یہ تعارف تھا، اسے دعوت دی گئی کہ یہ ایمان کا سب سے ضعیف درجہ ہے، اب اس کو بچانے کے لیے اس کو اٹھا، اتنا تو آ کے زبان سے مذمت کر. ادھر ہی رہا تو یہ تو آخری کنارہ، جھٹکا آیا ہوا کا جھونکا اور تو گیا، یہ تو آخری ہے. پڑھیے اس پر امام غزالی دیگر بزرگوں کو، یہ تو آخری ایک کنارہ ہے. ادھر تو ایک جھٹکا ہوا کا ہے کہ جھونکا آیا اور تو گیا. تو فرمایا کہ اگر دل میں برائی کو برا سمجھتے ہو اور یہ گویا کہ تم سمجھتے ہو ایمان تمہارے اندر اتنا ہے، تو اب کوشش کرو، سنگت لو، اپنی سماعت کو تیز کرو، اپنی بصارت کو تیز کرو. قرآن بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ آنکھ اور کان یہ دلوں کو ہدایت دیتے ہیں، آنکھ سے حسین کو دیکھو، کان سے حسینیت کو سنو، تاکہ تمہارا ضعیف ایمان کم سے کم متوسط ہو سکے، درمیان میں تو آ سکے. کہ زبان سے کسی چیز کی تم مذمت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یہ ظلم کیا کہ جب وہ علماء جب انہوں نے دیکھا کہ 40 سے زیادہ انبیاء کو صبح کے وقت انہوں نے قتل کر دیا ہے، تو پھر یہ علماء جن کی تعداد 112 تھی، یہ اپنے گھروں سے نکلے، یہ اپنے گھروں سے نکلے. سبحان اللہ، آج کسی کے دو شاگرد ہوتے ہیں وہ کہتا کہ آپ یہیں پر رکے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا قربان جاؤ ان غیور علماء پر، اس گویا کہ اس فکر پر، اس فکر حق پر. پہلے یہ فکر ان کے نام سے تھی، جب یہ امت محمدی میں آئی تو حسینیت کے نام سے پہچانی گئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے گزشتہ تقریر میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب بنو امیہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین اور اہل بیت کے خلاف بکواس کرنا شروع کی تو اپنے وقت کا مجتہد امام، اس نے سیدنا امام حسن کے صاحبزادے حضرت زید کی امداد کے لیے الاعلان جمعے کے دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو کوفے کی جامع مسجد میں کہا کہ سنو، وقت کے حاکم کا ساتھ نہ دینا، حضرت زید کا ساتھ دینا، وہ اہل بیت میں سے ہے، اور سنا ہے کہ جناب وہ حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو لوگوں گواہ ہو جاؤ، نعمان بن ثابت اس مجمع کے اندر 10,000 درہم اپنی جیب سے ان کی امداد کے لیے دے رہا ہے. یہ کہنا تھا کہ مجمع کھڑا ہو گیا، کسی نے کہا میں یہ دیتا ہوں، کسی نے کہا یہ دیتا ہوں. اب وہ مال جمع کیا گیا اور لا کر حضرت امام صاحب کے پاس رکھا گیا. امام اعظم نے بنو امیہ کے مقابلے پر، ان ظالموں کے مقابلے پر جو سادات کی جماعت تیار تھی، یہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد کی بات ہے، ان کو دی گئی. بنو امیہ نے جب دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایسا کر رہے ہیں تو قتل کی کوشش کی اور آپ کو اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیا. قید خانے کا جو گویا کہ جس کی ذمہ داری تھی قیدیوں کی رکھوالی کی، وہ آپ کا عاشق تھا، اس نے رات کو دروازہ کھول دیا اور کہا امام صاحب آپ چلے جائیں. آپ نے جو جرت دکھائی وہ دکھائی، لیکن آپ کے سینے میں حضور کا دین ہے، اب تو اور پیاسے آئیں گے جو آپ سے سیراب ہو کر جائیں گے. ابھی تک کوئی امام محمد بھی نہیں آئے تھے اور آگے پورا فقہ حنفی امام محمد سے چلا ہے. اب تو امام محمد بھی نہیں آئے تھے، شاید امام اعظم کو اس لیے شہادت ابھی تک نہیں ملی، اس لیے کہ آپ کا اصل جانشین تو ابھی آنا باقی تھا، جس کی عمر 8 سال تھی، جس کی عمر 8 سال تھی. امام اعظم ابو حنیفہ مکہ چلے گئے، بنو امیہ کا دور ختم ہوا، بنو عباس آئے. بنو عباس بنو امیہ کے خلاف تھے، وہ اپنے محبوں کو ڈھونڈنے لگے کہ کس نے بنو امیہ کے خلاف باتیں کی تھی، وہ تو ہمارا عاشق، وہ تو ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا ساتھی ہمارے دشمنوں کا، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے. کہا جی نعمان بن ثابت. کہا نعمان بن ثابت، جن کے ہزاروں شاگرد ہیں، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، جن کو سراج الائمہ کہا جاتا ہے. کہاں بس فوراً سواری بھیجی گئی، غلاموں کو بھیجا گیا، بڑے استقبال کے ساتھ امام اعظم کو مکے سے بلایا گیا اور منصور نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ حضور میں آپ کی کیا خدمت کروں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ میری پوری سلطنت کی ساری منصب قضاء کو لے لیجئے، آپ جو فیصلہ دیں گے وہ ہوگا. امام اعظم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں قاضی القضاء نہیں بن سکتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں. کہا کیوں نہیں بن سکتے؟ فرمایا دیکھو، کچھ فیصلے تمہاری مرضی کے خلاف ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے بات کروں گا، تو کیا تم اس کے لیے تیار ہوں گے کہ جو میں اللہ کی رضا کے لیے بات کروں گا اور وہ ایک فتنے کا باعث بنے گا اور پھر بات کہیں سے کہیں اور چلی جائے گی، یہ منصب تم رکھ لو. خیر یہ تکرار ہوتی رہی ہوتی رہی، کچھ دن گزرے. اب منصور بھی اسی پٹری پر چل پڑا، کیونکہ سیدوں کے عاشق تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، سیدوں کے عاشق تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں. کربلا کے بعد امام علی مقام نے دین میں اور سادات کی ترقی میں اپنے خون سے اس کی آبیاری کی. اب یہ تھا کہ عرب کے اندر سادات کا ایک عاشقوں کا گروہ بڑھنے لگا. اب وقت کا حاکم تھا، کرسی اس کے پاس تھی، اس نے دیکھا کہ لوگ ان سیدوں کے قریب زیادہ ہو رہے ہیں، کہ یہ میرا تختہ پلٹ نہ دے، میری کرسی مجھ سے نہ چھین لے. اب اس نے بھی وہی حرکت کی جو بنو امیہ والے کر رہے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو جب یہ پتا چلا، آپ نے خط لکھا، فرمایا دیکھو نہ بنو امیہ سے ہمیں کوئی بغض تھا، نہ تم سے کوئی مخالفت ہے، ہم تو عاشق اہل بیت ہیں، تم ان کا ادب کرو گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم ان سے بغض رکھو گے تو ہم ان کے بھی خلاف ہیں، تمہارے بھی خلاف ہیں. امام اعظم نے یہ جب بات کی تو منصور ڈر گیا، اٹھا کر آپ کو قید خانے میں ڈال دیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ ساری سختیاں اور یہ ساری مشقتیں سب تو بنا بنایا تھا، لیکن دین کی بقا کے لیے، نفاذ دین مصطفی کے لیے، سادات کی محبت میں کیا. آج یہ لوگ کہتے ہیں ہم معصومین اہل بیت کے ماننے والے. میں نے کہا کوفے میں تو دم دبا کے تم بھاگے تھے، یہ تو اہل سنت کے ائمہ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ حسین اور اولاد حسین کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. ایک طویل وقت گزر گیا، وہ جیل جیل نہیں رہی بلکہ مدرسہ نعمانیہ بن گیا. دور دور سے شاگرد آ کر وہاں سے آپ سے درس لیتے ہیں. قریب ہے کہ منصور ڈر گیا کہ اب کوئی بغاوت ہوگی اور میرا کام تمام ہوگا. امام اعظم سے کہنے لگا آپ کو میں گویا کہ آپ سے صلح ہو جائے، آپ کی سزا معاف ہو جائے. فرمایا کہ دیکھ، سزا کی معافی کی درخواست تو میں تجھے کبھی نہیں کروں گا. ایک بات، یہ جو کوڑے مجھے جو لگتے ہیں کا اس میں تخفیف اگر آپ چاہتے ہیں؟ کا نہیں. کا کیوں؟ کا تجھ سے بغض بھی مجھے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے, اور یہ کوڑے جو میری کمر پر اس بڑھاپے میں لگ رہے ہیں یہ بھی اہل بیت کی وجہ سے ہے. تو اہل بیت سے محبت شروع کر دے, ہم تیری مخالفت ختم کر دیں گے. اس نے دوسرے دن امام اعظم کے کھانے میں زہر ملایا اور امام اعظم نے اس زہر کو گویا کہ تناول فرمایا, اور آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا اور ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ چار چرانے کی دکان لگانے والوں, تمہاری دکانیں تو میرے دم سے چل رہی ہیں. جب میں نے اپنی زندگی حسینی اور اولاد رسول پر قربان کر دی تو میں اس دین کو سمجھا, تم بھی اسی روش پر آؤ کہ بچے گا دین اسی کا, کامیاب وہی ہوگا جو اولاد مصطفیٰ پر قربان ہو جائے گا. میں ایک بات مزید اس آیت کو جوڑنے کے لیے عرض کر دوں, حضرت سعید بن جبیر, ان کا بھی واقعہ ذکر کیا, ان کی شان میں یہاں پر پیش کرتا ہوں. سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں, اہل سنت کے اماموں میں سے ہیں, تابعین, بہت بڑے امام. آپ کی جمعے کی تقریر کیا ہوتی تھی؟ حضرت علی کی شان میں, امام حسین کی شان میں. اور آج جس طرح خارجی چڑھتے ہیں نا کہ یہ آپ نے تین روزہ محفل رکھی ہے, یہ کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا اس کا جواب تو میں کل ہی دوں گا انشاءاللہ, کہ رکھتا کون نہیں تھا اور رکھتے کون تھے. اس کا جواب تو انشاءاللہ کل موضوع پر آئے گا کہ خارجی کون ہے اور دین مصطفی پر جمے ہوئے کون ہے. آج کے دنوں پہ مسجدوں کو بند رکھنا, اندھیرا ڈالنا, فضائل حسین سے جان چرانا, یہ یزیدیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ یزیدیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن یزید تو مر گیا, اس لیے کہ حسین نے فکر جو دی ہے ان کے فکر کے ماننے والے قیامت تک رہیں گے, اہل بیت کا شعور قیامت تک ملے گا. حجاج بن یوسف خارجی تھا, اس نے حضرت سعید بن جبیر کی تقریر نوٹ کروائی, خط لکھا کہ آپ یہ روزانہ کیا اہل بیت کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے حضرت امام شافعی نے کہا کہ لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں. شاگردوں نے کہا لوگ آپ کو شیعہ کہتے ہیں؟ امام شافعی فرمایا کیوں؟ کہا آپ کو رازی کہتے ہیں لوگ. کہا کیوں؟ کہا آپ ذکر حسین کرتے ہیں. مسکرا کے فرمایا کہ کیا ذکر حسین شیعہ ہے؟ کہنے لگے وہ کہتے ہیں. فرمایا ان سے کہہ دو کہ اگر ذکر حسین اور اولاد رسول کی تعظیم شیعہ ہے تو مجھے شیعہ کہتے رہو, میں تعظیم کرتا رہوں گا. یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ. سنیو, وہ سنی نہیں ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں, جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں. یہ تو خارجی درمیان میں آ گئے جو آپ کے دلوں سے حضور کی محبت نکال رہے ہیں. سعید بن جبیر کو دیکھیے, جب ان کو لا کر تختہ ان کو گرفتار کر کے لایا گیا, حجاج بن یوسف نے سب سے آخر میں جس کو قتل کیا ہے وہ حضرت سعید بن جبیر ہیں. 10,000 تابعین اور صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے. کتنے؟ 10,000 صحابہ اور تابعین کو اس نے قتل کیا. یہ دین ایسے نہیں ہوا, یہ مشقتیں کہ انہوں نے بھی قربانی دی ہے, قربانی ہم نے بھی دینی ہوگی. بچے گا کوئی نہیں, کامیاب وہی ہوگا جو دین کے لیے سامنے پہاڑ کی طرح دشمن کو دیکھے, خود خطرہ ہو لیکن اس کے دل میں مضبوطی اتنی ہو کہ حق تو یہی ہے جو رب نے فرمایا. ورنہ تو دجال آئے گا, اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی ایک میں دوزخ ہوگی. اگر یہی پلپلا ہم نے بنا دیا کہ جس کی گڈی اڑ رہی ہے اسی کے ساتھ دیجیے السلام علیکم, چڑھتے سورج کو ساتھ سلام کرنا, اگر یہ مزاج ہم نے اپنے معیار کا بنا لیا تو دجال جب آئے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی ایک میں دوزخ ہوگی اور سب کر کے دکھائے گا. تو جو گڈی اڑانے والے ہوں گے اور جس کی گڈی اڑ رہی ہے اس کے ساتھ چلنے والے ہوں گے وہ کہیں گے جی آپ کی جنت میں جانا ہے. اس نے کہا جی آؤ داخل ہو جائے, وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اور جب وہ جنت اور دوزخ کی کرامتیں دکھانے کی کوشش کرے گا, خشک درخت کو ہاتھ لگائے گا اس میں تر و تازہ ٹپکتے ہوئے رس کے ساتھ پھل ٹنگ رہے ہوں گے, لوگ بڑے حیران ہوں گے. لیکن حسینیت کے شعور رکھنے والے ہوں گے, وہ کہیں گے تو دجال ہے, یہ سارا شعبدہ ہے, یہ تو ہمیں ہمارے آقا پہلے بتا گئے تھے. وہ انہیں قتل کرے گا, قتل کر کے اپنی جہنم میں ڈالے گا. دراصل وہ جہنم میں نہیں, وہ خدا کی جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو مادی دنیا کو نہیں دیکھنا ہم نے, ہم نے حسین کو دیکھنا ہے, صحابہ کو دیکھنا ہے, اہل بیت کو دیکھنا ہے, ہم نے اولیاء کو دیکھنا ہے. اس لیے کہ زندگی کی رفتار 63 سال, 65 سال, 55 سال, کچھ دن, کچھ بھی ہو, 1,000 سال بھی ہو, موت تو آنی ہے. یہ چڑھتی ہوئی جوانی کبھی تو جھکنی ہے. تو ندامت سے پہلے اس بات کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ جب سارا سوال اور جواب ہمارے سامنے ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حالات چاہے جتنے بھی بگڑ جائے, اپنے آپ کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے کہ ساتھ دیں گے تو حق کا دیں گے, ساتھ دیں گے تو حق کا دیں گے. اگر کوئی الیکشن میں اس کا بڑا نام ہو جاتا, اگر کسی کا غلبہ ہو جاتا, وہ چودھری بن کر ہمارے سروں پر آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم حسین کو کہنا چھوڑ دیں گے. مجھے کئی دفعہ دھمکی کے خط آتے ہیں کہ جناب آپ اس انداز میں امام علی مقام کی شان بیان کرتے ہیں, میں چوم کر اپنی فائل میں رکھ دیتا ہوں. میں نے کہا یہی تو مقابلے کی بات تھی, دوسرے دن کوشش کرتا ہوں دو جذبات کی باتیں اور زیادہ کر دوں. کہا جی آپ نے فاروق اعظم, کچھ لوگ تم نے فاروق اعظم کی تعظیم ایسی کر دی اب تمہیں چھوڑیں گے نہیں, اس کو ہم چوم کر رکھتے ہیں دوسرے دن اور کرتے ہیں. اس لیے کہ مرنا تو ایک دن ہے, حق بھی ہمیں پتا ہے, نتیجہ بھی ہمیں پتا ہے. جس وقت موت لکھی ہے وہ اسی وقت آئے گی, چاہے کسی سے بغض کر لو یا محبت کر لو. انسان جب ساری چیزیں تجھے پتا ہے تو پھر بے صبری کیوں, مادی دنیا کا دل دادا بننا کیوں؟ دراصل حسین کو ہم سنتے ہیں, حسینیت کو دل میں نہیں اتارتے. اللہ کرے ہمارے دل میں حسینیت اتر جائے. تو جب ان 40 سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا گیا تو 112 ان کے جانشین نکلے. کتنے؟ 112 جانشین نکلے, 112 علماء نکلے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا, اتنی بڑی بدبختی تم نے اپنے مول لی سر پر, اور تم نے ان کے پیغام کا انکار کیا. وہ امر بالمعروف کرنے لگے اور نہیں عن المنکر کرنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 112 عبادت گزار علماء اس پر احتجاج کے لیے کھڑے ہوئے, انہوں نے نیکی کا حکم دیا, برائی سے روکا, بنو اسرائیل نے ان سب کو قتل کر دیا, ان سب کو قتل کر دیا. تو خدا نے ان کی شان میں آیت اتاری کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. محبوب وہ لوگ ظالم ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, نبیوں کو قتل کرتے ہیں, ان علماء کو قتل کرتے ہیں, ان پاکان امت کو قتل کرتے ہیں, ان راسخین فی العلم کو قتل کرتے ہیں جو عدل کا نفاذ چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, میرے دین کی اقامت, میرے دین کا نفاذ چاہتے ہیں. اگر وہ قتل کر بھی دیے جائیں تو ان کی بزرگی اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے, لیکن ان ظالموں کو کہہ دو کہ فبشرہم بعذاب علیم, تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. اس آیت کریمہ نے یہ بات ہمیں بتائی اور اس سے ہمیں یہ شعور ملا کہ عظیمت کی راہ شریعت میں اصل ہے, عظیمت شریعت میں اصل ہے عظیمت. ان انبیاء نے دین الہی کے تحفظ کے لیے جانے دی, ان کے نائبین اور جانشین نے جو 112 علماء نکلے ان کا متمع نظر کچھ نہیں تھا, انہیں پتا تھا کہ کفر ہم سے زیادہ طاقتور ہے, لیکن وہ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں عالم اپنے علم کو چھپائے اس پر خدا کی بھی لعنت ہوتی ہے اور خدا کی ساری مخلوق کی لعنت ہوتی ہے. فرمایا اس پر فرض ہے کہ اس وقت کھڑے ہو کر اعلان کلمۃ الحق کرے, اگر وہ نہیں کر سکتا تو منہ اپنا موڑ کر کہیں زمین میں دفن ہو جائے. وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں, وہ مصلی رسول کا وارث نہیں بن سکتا, مصلی رسول کا وارث نہیں بن سکتا. اب ان 112 علماء نے فرمایا کہ ان انبیاء کے جانشین نے اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اور نفاذ دین کے لیے جان دے دی. اے حسین تجھے سلام, اے مصطفیٰ کے جانشین تجھے سلام. بنو اسرائیل کے انبیاء کے جانشین نے خدا کے دین کے تحفظ کے لیے جان دی. اے مصطفیٰ کے جانشین تیری عظمت کو سلام, تو نے مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے خود کی نہیں اپنے بچوں کی بھی قربانی دے دی. یہ انفرادیت ہے حسین کی, یہ انفرادیت ہے حسین کی. یہ وہ بنو اسرائیل کے علماء ہے, یہ امام حسین ہے. وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, یہ پورے گھر کو قربان کر رہے ہیں, یہ اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں, یہ اپنے بیٹوں کو قربان کر رہے ہیں, اپنے بھتیجوں کو قربان کر رہے ہیں. تو قرآن مجید برہان رشید نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ ہے. اس آیت سے عظیمت یہ ثابت ہوئی کہ شریعت کی اصل جو ہے, علماء نے لکھا اس آیت کے تحت کہ شریعت کی اصل ہے عظیمت, شریعت کی اصل ہے عظیمت, رخصت نہیں عظیمت. مثال کے طور پر دو چیزیں ہیں, ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ سامنے ظالم موجود ہے اور ظالم ایسا ہے کہ جو مظلوم کو زیر کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, اسے نقصان پہنچا رہا ہے. اب دو پہلو ہے, یا تو آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا جائے, اور جو رعایا اور کمزوروں پر ہمدردی کرنے کی بات قرآن میں کی گئی ہے اس کے منہ پر پڑھ کر سنائی جائے, یا پھر یہ کہہ دیا جائے کہ جی جان مار دے گا چپ ہو جاؤ, چھوڑ دو کبھی موقع ملے گا تو کریں گے، تو یہ جو چھوڑ دو موقع ہوگا پھر کریں گے یہ رخصت ہے. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن اگر یزید کی شرارت اور ظلم کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جاتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ ہوگا وہ ہو جائے گا ابھی جب تک حکومت چل رہی ہے، تو پھر عظیمت کا جنازہ نکل جاتا اور پھر شاید عظیمت اس امت میں کبھی بیدار نہ ہوتی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن نے وقت کے بادشاہ کو للکارا اس لیے کہ وہ شرابی تھا، زانی تھا، نبوت کا بھی بعض دفعہ مدعی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، قرآنی اوراق کو یزید پلید گندگی میں پھینکتا تھا، محرمات، خالہ، پھوپیاں، بھتیجیاں، بھانجیوں سے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا، گانے سنتا تھا، شراب پیتا تھا، علن اعلان نمازیں چھوڑتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم، ایسے فاسق، ایسے پلید کے مقابلے کے لیے سکوت اور دل میں برا جاننا اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ شریعت کی اصل ان علماء کی طرح تھی جو 112 میدان میں آئے اور ان دشمنوں کو للکارا. امام حسین نے عظیمت کا ساتھ دیتے ہوئے، امام حسین نے نبی پاک کا سچا جانشین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے رخصت سے کام نہیں لیا بلکہ عظیمت سے کام لیا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اب حدیث پاک اسے سنیے کہ جان تو دے دی جائے گی، جان تو چلی جائے گی، کوئی بات نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا کہ تم جانتے ہو سید الشہداء کون ہے؟ سرکار کہتے ہیں تم جانتے ہو سید الشہداء کون ہے، یعنی شہیدوں کا سردار کون ہے؟ مستدرک جلد نمبر 2 میں روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں جب حضور سے پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا سید الشہداء حمزۃ بن عبد المطلب. سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں جس جرت کے ساتھ وہ لڑے احد کے اندر. اور فرمایا حضور کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ شخص بھی سید الشہداء کہلائے گا. یہ حضور کی حدیث ہے. فرمایا وہ شخص بھی سید الشہداء کہلائے گا. ورجل قام الى امام جائر، جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہو جائے، فامرہ ونہاہ، اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. حضور فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، فقتلہ، وہ ظالم اسے قتل کر دے. فرمایا وہی مقتول سید الشہداء ہے، وہی مقتول سید الشہداء ہے. تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ عنہ نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ اس عظیمت کی وجہ سے تھا. اور یہ بتا دوں شریعت کی اصل جو ہے وہ عظیمت ہے. شریعت کی اصل کیا ہے؟ عظیمت ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے. نیکی کا جب درس دینا ہو تو کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے، حق کو دیکھتے ہوئے کسی کو خاطر میں نہ لایا جائے اور حق بول دیا جائے، حق بول دیا جائے. اس پر اگر سامنے والا ظالم انہیں قتل کر دے تو سرکار فرمایا کہ وہی سید الشہداء ہے جو ظالم کے سامنے نیکی کی بات کرے اور اسے برائی سے روکے اور وہ اپنے تعصب میں آ کر اس کو قتل کر دے. سرکار فرماتے وہ سید الشہداء ہے. تو یہ شان حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ شعور حسینیت ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور افضل جہاد کیا ہے، افضل جہاد کیا ہے؟ سرکار نے فرما من قال کلمۃ حق عند السلطان الجائر. فرما افضل جہاد میرے آقا کہتے ہیں سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کلمہ حق ظالم بادشاہ کے منہ پر کہنا. سبحان اللہ، کلمہ حق ظالم بادشاہ کے منہ پر کہنا. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے وہ کلمہ کہہ کر دکھایا اور آپ نے یزیدیوں کو للکارا اور یزیدیوں کو آپ نے حق کی طرف بلانے کی دعوت دی اور ان کو برائی سے روکا اور امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت تو پہلے سے مشہور تھی لیکن حضور نے فرمایا کہ جس طرح حمزہ سید الشہداء ہے اس حدیث سے حسین بھی سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ. میرے دوستو یہ ساری حدیثیں ہمیں امام علی مقام کے فضائل میں تو مل رہی ہے لیکن کچھ باتیں ہم نے اپنے اندر بھی اتارنی ہے. دین کی سربلندی کے لیے ہر چیز کو برداشت کرنا ہے، ہر چیز کو برداشت. ہمارا تعلق کسی تنظیم سے نہیں، کسی گروہ سے نہیں، لیکن جب کوئی قادیانیوں کا ایجنٹ بنے گا تو ہم بولیں گے، جب کوئی قادیانیوں کا ایجنٹ بنے گا تو اس دجال کے خلاف برسر منبر بولیں گے، اس دجال کے خلاف، چاہے وہ وقت کا فرعون ہو اور وقت کا یزید ہو. تو الحمدللہ اگر وہ وقت کا یزید بن کر حضور کی چادر عصمت کو داغدار کر سکتا ہے تو ہم حسین کی نارائن کا صدقہ لے کر اس کے منہ پر چڑھ کر جواب دے سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی شاہ صاحب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا شرم کرو، یہ مجھے یہ نہ سمجھاؤ بات اچھی نہ لگی تو چپ رہو. میں نے تو کہہ دیا، اب جیسے بھی کہا دعا کرو کہ میرا کہنا تمہارا سننا قبول ہو جائے، کیونکہ یہی فکر حسینیت ہے. یعنی جو قادیانیت کے مسئلے پر بات کرے، اور آج اسرائیل کی مذمت پر کوئی بیان آیا؟ کوئی بیان. آج اسرائیل کے بارے میں یا جناب برطانیہ یا امریکہ کے ان یہود و نصارہ ان مجوسیوں کے بارے میں کہ جو اسلام پر ایک پورا ایک طوفان بدتمیزی انہوں نے مچائی ہوئی فلسطین کے اوپر، تو یقیناً اس وقت امت کا درد محسوس کرنا یہ حسینیت ہے. امت کا درد محسوس کرنا یہ حسینیت ہے. امت کو ایک فکر پر متحد کرنے کی کوشش کرنا یہ حسینیت ہے. ان کو دشمنوں کے خلاف متحد کرنا، ان کے دلوں میں جہاد، قربانی، ایثار، اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ دلانا، یہ حسینیت ہے. یہ حسینیت ہے. خدا اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے، اسرائیل کے ایجنٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے. خدا قادیانیوں کا، خدا قادیانیوں کے گروہ کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے. اور جو یزید پلیت خبیث ان کی تائید کرتا ہے، خدا ان کو نیست و نابود فرمائے. خدا ان کو ایسے امراض میں مبتلا کرے کہ وہ اپنی جان کے والے پر پڑ جائے، اور اسلام کی باغ ڈور اور جو مسلمان ان سے وابستہ ہے ان کا ایمان بچ جائے. مسلمانوں جرت پیدا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیشہ خاموشی، کہیں سخت کہنا گناہ ہے، کہیں سخت بات کرنا گناہ ہے، اور کہیں پر نرمی کفر ہے، کہیں پر نرمی کفر ہے اور کہیں پر سخت بات کرنا گناہ ہے. اور جہاں پر جب دین کی بات آ جائے تو خواہ وہ باپ ہو، بیٹا ہو، قائد ہو، لیڈر ہو، فرعون ہو، دجال ہو، کوئی بھی ہو، اس وقت بات وہی کرنی ہے کہ جس کے حضور ہم سجدہ کرتے ہیں. بات اسی کی کرنی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. بات اسی کی کرتے کرنی ہے جسے ہم اس بات کا مالک مانتے ہیں کہ وہ ہماری روحوں کا مالک ہے، وہ ہماری جانوں کا مالک ہے. جب وہ چاہے گا ہماری جانوں کو قبض کر لے گا. اس فکر کو دل میں بٹھانا یہ حسینیت ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا شہید سب سے زیادہ مکرم ہے؟ اللہ کے نزدیک کون سا شہید سب سے زیادہ مکرم ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر، جس نے کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو نیکی کا حکم دیا ہو اور اسے برائی سے روکا ہو اور اس حاکم نے اسے شہید کر دیا، فرمایا کہ یہ شہادت میں بھی مکرم ہے اور یہ سید الشہداء ہے اور اس کی یہ جہاد افضل الجہاد ہے، اس کی یہ جہاد افضل الجہاد ہے. تو اس سورہ آل عمران کی آیت کے ساتھ کہ جب انبیاء کو قتل کیا تو علماء 112 آگے نکلے اور انہوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکنے کا حکم دیا، انہیں بھی قتل کر دیا گیا. اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجات کی بڑی بلندی ہوئی. جنہوں نے قتل کیا اللہ نے انہیں جہنم کی وعید سنائی اور فرمایا گیا کہ محبوب یہ کہہ دیجئے کہ دنیا کے نشوب و فراز آتے رہیں گے، موت اور حیات کا یہ امتحان چلتا رہے گا، لیکن حق کے پیغام کو آگے بڑھانا اور پہلی صف میں آ کر حق کا اعلان کرنا یہ خدا کو محبوب ہے. اور یہی شعور حسینیت ہے، یہی شعور کربلا ہے کہ معاملات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہ ایک طرف خدا اور اس کے رسول کی عزت ہے، ایک طرف اپنے اہل عیال، اپنے حب جان، حب مال ہے. نہیں، جب دونوں میں تقابل آ جائے تو پھر مومن کوشش کرے. فرمائیے تو بہت بڑا امتحان ہے، فرمائیے بڑا امتحان تو ہے، لیکن اس کی اگر تمہیں جرت نہیں تو آج سے پہل کرو کہ آہستہ آہستہ میں اٹھوں گا اور اللہ کی طرف آؤں گا. کسی نے کہا جی کیسے؟ اقبال نے جوابی شکوا میں ایک بڑی پیاری بات کی، کہا کہ تو ہم سے امید لگاتا ہے کہ تجھے ہم رحمتوں سے نوازے، ہمارا مؤذن تو اذان دیتا رہتا ہے اور تو نیند سے محبت کر کے سوتا رہے گا. کہا جی ہم میں حسینیت آئے گی کیسے؟ فرمائے وہ تو جان دینا تو بہت آخری مرحلہ ہے، پہل کرو، آگے بڑھو، نیند تمہارے اوپر طاری ہے اور فجر کی اذان ہو رہی، اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اب بستر میں آواز آ گئی اللہ اکبر، اب ایک طرف نیند ہے، سردی کی رات ہے، گرم لحاف ہے، ادھر مؤذن کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم، رسول اللہ اور اللہ کے پسندیدہ کلمات کو کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. اب حسینیت کا پیریڈ شروع ہو گیا، اب حسینیت کا پیریڈ شروع ہو گیا، اب محاسبہ شروع ہو گیا، اب اٹھنا ہے یا سونا ہے. جو اٹھ گیا، جو اٹھ گیا اس نے پیغام حسینیت کے پہلے زینے پر قائم پاؤں رکھ دیا اور مسجد تک آیا، اس نے اپنی انا کو مارا درس درود پاک اللہم صلی علیہ. یہ ساری حدیثیں تو ہم نے سننی میرے دوستو کہ سید الشہداء وہ ہے کہ جو ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر، توجہ چاہوں گا، ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہے اور وہ ظالم اسے قتل کر دے، وہ ظالم اسے قتل کر دے، فرمایا وہ سید الشہداء ہے. وہ 112 علماء جو ان انبیاء کے وارثین نکلے، انہوں نے احتجاج کیا کہ تم نے کفر کیا، تم غلطی پر ہو، حق یہ ہے، توبہ کرو، انہیں قتل کر دیا گیا. تو یہ تو بہت بڑی منزلت اور عظیمت کی بات ہے. ہم کیسے پہنچے، ہم میں یہ چیز کیسی آئے؟ تو اگر ہم صبح سے لے کر شام تک جو دین کی باتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، رکھی گئی ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یزیدیت بھی ہے، حسینیت بھی ہے. کیونکہ انسان بہیمت، بہیمیت اور قدسیت، بہیمیت اور قدسیت کا مجموعہ ہے. اس میں فرشتوں کی صفات بھی ہے، شیطانی خواہشات بھی اس کے اندر ہے، دونوں کی جنگ چلتی رہتی ہے. سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک دونوں کی رفتار چلتی رہتی ہے، دونوں کی جنگ چلتی رہتی ہے. اب اسی بات کو دیکھا گیا، ایک آسان سی مثال، فجر کی نماز. اس میں یزید اور امام علی مقام کی شان کا مقام ثابت ہو جاتا ہے، یزید کی پلیتی اور امام علی مقام کی عظمت ظاہر ہو جاتی ہے. یہ فکر حسینیت ہے. ہم کب پہنچیں گے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے جان دینے تک پہنچ جائے؟ یہ سعادت مندی ہمیں کم ملے گی کہ ہم حق کو صرف اللہ کی رضا کے لیے بولیں گے؟ یہ مرتبہ کم ملے گا. فرمایا کہ یہ کوئی ایک دھڑام سے کوئی چیز تم پر گر توڑی جائے گی کہ تم ایسے ہو جاؤ گے. فرمایا اپنے آپ کو عادی کرو اس کا، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو عادی کرو اس کا. فرمایا دیکھیں فجر کی نماز سے ہم عادی کریں، پہلی چیز جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ادا کرنا. حسین نے انہی چیز کے نفاذ کے لیے امام علی مقام میں جان دی ہے. یزید نمازوں کو چھوڑتا تھا، یزید نمازوں کو چھوڑتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید مجرے دیکھتا تھا، یزید گانا بجانا کرتا تھا، یزید محرمات سے نکاح جائز سمجھتا تھا، یزید مرغے لڑوانا، کبوتر اڑانا، اس قسم کی یہ فسق کی عادتیں، یہ ساری یزید کے اندر تھی. اور جب وقت کا حاکم ہی نماز نہیں پڑھے گا، دین کی سربراہی نہیں کرے گا، تو آگے دین کیسے پہنچے گا؟ رشیا کا حال نہیں دیکھا آپ نے؟ رشیا میں ششینا کا علاقہ دیکھیں، ترکی کا حال دیکھیں کہ ہے مسلمان، نہ مسلمانوں کا آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مسلمان ہے، ٹائی لگی ہوئی ہے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں، مسجدوں کے اندر جناب نماز ہی نہیں ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ اس وقت حق نہیں کہا گیا، یا حق کے لیے تیار نہیں کیا گیا، تربیت نہیں کی گئی، قوموں کو مرتب نہیں کیا گیا، یزیدیت نے غلبہ پکڑا اور حق کے اوپر وہاں پر غالب آ گیا. آج ششینہ وغیرہ کے علاقوں پر دیکھیں، جو علاقے مسلمانوں کے آباد ہوئے ہیں، کہ کئی سالوں تک وہاں پر مسلمان ہے شراب پی رہا، اسے پتا ہی نہیں کہ شراب حرام ہے. وہ جناب حرام جانوروں کو گوشت کھا رہا ہے، اسے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہے. تو یہ پہلی ذمہ داری ممبر سے جاری ہوتی ہے، پہلی ذمہ داری ممبر سے جاری ہوتی ہے، قوم کو مرتب کرنے. قوم کو اتنے مزے نہ دے دو کہ جی رسول اللہ بخشوا دیں گے، یقیناً میرے آقا بخشوائیں گے، حضور کبیرہ کے بھی شافے ہیں، صغیرہ کے بھی شافے ہیں، لیکن حضور ہم سے زیادہ رب سے محبت کرتے ہیں. حضور ہم سے زیادہ، اس بات کو سمجھے، حضور شفاعت کریں گے، حضور کی شفاعت کا منکر گمراہ بددین ہے. حضور اللہ کے حکم سے بھی شفاعت کریں گے، جس پر دل آ جائے اس کی بھی شفاعت کریں گے. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. میرے مصطفیٰ، اللہ جس کے بارے میں کہے گا کہ محبوب اس کی سفارش کر دو، مصطفیٰ اس کی بھی سفارش کریں گے. اور اللہ فرمائے گا محبوب تیری مرضی ہے، جو تجھے اچھا لگ جائے، سرکار کو جو اچھا لگے گا سرکار اس کی بھی سفارش کریں گے، سرکار اس کی بھی سفارش کریں گے. حضور کی شفاعت بالاذن بھی ہوگی اور شفاعت بالمحبت بھی ہوگی. یعنی بالاذن تو وہ جس کے لیے حضور اجازت مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس بندے کا اب بندے کی شفاعت کر دوں. اللہ کہے گا اجازت ہے اس بندے کی، شفاعت کر دو. اب حضور اس کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا. تو یہ اللہ سے اجازت بھی، یہ شفاعت بالاذن ہوا. لیکن ایک شفاعت بالمحبت ہے، وہ بھی اذن ہے لیکن اس میں بولا نہیں جائے گا. حضور جس کو مسکرا کر دیکھیں گے، رب کہے گا محبوب اس کو مسکرا کر دیکھا، فرشتوں دروازہ کھول دو، یہ جنت میں جائے گا. ہمارے درمیان اور خارجیوں میں فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں شفاعت کے ہم بھی قائل ہیں. ہم نے کہا دھوکے سے، دھوکے سے، چوری سے. تم شفاعت کے قائل نہیں، تم ڈرتے ہو کہ ہم کیسے شفاعت کا انکار کریں، لوگ ہمارا قیمہ نکال دیں گے، شفاعت کا کیسے انکار کریں. کہتے ہیں جی تقریت الایمان میں کیا لکھا کہ شفاعت تو ہے لیکن بالاذن والی ہے، مرضی والی کوئی شفاعت نہیں. میں نے کہا اتنا سے تمہارا بچہ اگر مر جائے، اس کا تم جنازہ پڑھو تو دعا کو شافعاؤں و مشفعاؤں، یا اللہ اس بچے کو ہماری سفارش کرنے والا بنا، ایسی سفارش جو سفارش قبول ہوگی. یعنی تمہارا بچہ میدان محشر میں تمہارے رشتے کی وجہ سے تمہاری سفارش کر دے. مصطفیٰ کو یہ اختیار نہیں کہ اس کی سفارش کی جائے. ایک کچا بچہ جب ماں سے حمل سے گر جاتا ہے، پیدا نہیں ہوتا، چار مہینے کے حمل کا بچہ جب گر جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہ اپنی ناف کو رگڑتا ہوا آئے گا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا. یعنی وہ محبت والی جنگ، مخاصمت کرے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ کون ہے، یہ کچا بچہ اپنی ناف کو رگڑتا ہے اور یہ مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ فرشتے کہیں گے مولا یہ اپنے ماں باپ کی مغفرت چاہتا ہے، یہ اپنے ماں باپ کی مغفرت چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے نصفہ مومن ہے، پہلے تصدیق کراؤ. کہا جی ہاں مومن. فرمائیے بھی جنت میں، اس کے ماں باپ بھی جنت میں. ارے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا خود نہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی خود نہیں، وہ داتا علی حجویری خود نہیں، وہ خواجہ غریب النواز خود نہیں، بلکہ کوئی چشتی جو ان کی طرف منسوب ہے، کوئی قادری جو ان کی طرف منسوب ہے، کوئی سہروردی جو ان کی طرف منسوب ہے، کوئی مجددی نقشبندی جو ان کی طرف منسوب ہے، وہ بھی نہیں، اس کا نطفہ بھی خدا کی بارگاہ میں آ جائے اور وہ کہے مولا میں بخشوانا چاہتا ہوں، تو اس کی بھی مرضی کی شفاعت قبول ہوگی. جب مومن کے نطفے کی شفاعت اس کی مرضی سے قبول ہے، تو مصطفیٰ کی مرضی کی شفاعت قبول کیسے نہیں ہوگی؟ کیونکہ سارا سبقہ مصطفیٰ کریم کس منہ سے. کچھ تو ایسے ہوں گے کہ مصطفیٰ کریم ان کے لیے اجازت مانگیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے بالکل آزادی ہوگی. مصطفیٰ جس کو تو دیکھ لی سفارش ہے. کہتا جی ذکر حسین آپ کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی حسین جنت میں لے جائیں گے. وہ کہنے لگے جی حسین جنت میں کیسے لے جائیں گے؟ میں نے کہا تم نے یہ مدرسوں میں پیٹ ہی بڑھایا یا کچھ پڑھا بھی ہے؟ مشکات میں روایت موجود ہے، سیاہ میں موجود ہے، جنتیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، آگے ایک جنتی کھڑا ہے، اس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیے گا، جاؤ جنت میں. پیچھے میں مجھ جیسا شخص کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ میں تو جانتا ہوں اسے، یہ تو ہمارے محلے میں رہتے تھے، نیک آدمی تھے، یہ تو پرہیزگار تھے، میں نے ان کو فلاں چیز پیش کی تھی اللہ کی رضا کے لیے، فلاں چیز پیش کی تھی اللہ کی رضا کے لیے. اب وہ لائن توڑ کے بھاگا ان کے پیچھے اور پکڑ لیا، حضرت مجھے پہچانا آپ نے؟ کہا پہچان تو میں گیا تمہیں. کہا آپ میرے محلے میں رہتے تھے یا میرے محلے میں آئے تھے؟ بڑی چیز تو درکنار، میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہاں پہچان لیا، چاہتے کیا ہو؟ کہ اللہ سے کہو نا مجھے معاف کر دے. حدیث موجود ہے، اللہ سے کہو نا مجھے معاف کر دے. وہ کہیں گے اللہ سے کہو پہلے اعمال نامہ تو چیک کراؤ اپنا کہ تمہارے پاس ہے کیا. کہ اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے. اب ان کی تکرار چل رہی ہوگی، رب فرمائے گا او پیارے جنتی یہ کیا کہتا ہے؟ تو مولا یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں اور میں اس کے محلے میں ایک دفعہ گیا، اس نے مجھے وضو کرایا تھا. اللہ نے فرمایا تو آج ہم تیرے میزبان، تو ہمارا مہمان ہے، تو پھر تو سخاوت ایسی ہوتی ہے کہ مہمان جس کا ہاتھ پکڑ کے گھر لائے کھانا اس کو بھی ملتا ہے، کھانا اس کو بھی ملتا ہے. فرمایا تو جانتا ہے اس نے تیری خدمت کی تھی؟ کہاں. فرمایا جس نے جنتی کی خدمت کی وہ بھی جنت میں. حسین جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہے. تو جو حسین سے محبت کرے وہ جنت سے باہر کیسے رہ سکتا ہے؟ جو علی سے محبت کرے وہ جنت کے باہر کیسے رہ سکتا ہے؟ جب عام ایک جنتی کسی کی شفاعت کر سکتا ہے میرے دوستو، تو حسین کی محبت ہمیں جنت سے باہر کیسے رکھ سکتی ہے؟ جنت سے باہر کیسے رکھ سکتی ہے؟ حضرت گرامی، لیکن یہاں پر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. حضور کی محبت ہم سے ہے الحمدللہ. حضور اپنی امت کے لیے روتے ہیں، حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور کو اپنی امت کی فکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضور کو ہم سے زیادہ محبت اللہ کے دین سے ہے. حضور کو اپنے سے زیادہ محبت اللہ کے دین سے ہے. غزوہ تبوک میں جو صحابہ شریک نہ ہوئے، حضور کے صحابی تھے، سرکار نے منہ نہیں دیکھا ان کا. فرمایا کہ میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلا، تم سستی سے رہ گئے. انہوں نے، ان پر ایک رقت طاری ہو گئی، کسی نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، کسی نے آ کر معافی مانگی. حضرت کعب بن مالک میں جرت ہی نہیں تھی کہ مصطفیٰ کے پاس آتے، روتے رہے روتے رہے، یہاں تک کہ انہوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی. انہوں نے یہ قسم کھائی کہ حضور ہماری رسیاں خود کھولیں گے. سرکار گئے، رسی کھولے، جب رسی کھولی تو وہ منہ چھپا کے گھر بھاگتا تھا. جس کی رسی کھلی وہ منہ چھپا کے گھر بھاگتا ہے. گھر بھاگ کر جتنا سونا ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنی توجہ کیجئے، جتنی جمع پونجی ہے، سب لاتا ہے، حضور کی خدمت میں ڈھیر کرتا ہے. کہتا ہے حضور اس سونے کی وجہ سے نہیں رکا تھا، جہاد میں جانے کے لیے اس مال کی وجہ سے نہیں رکھا تھا. آپ کہیں تو بیویوں کو طلاق دے دیں، بیوی کے لیے بھی نہیں رکھا تھا. یا رسول اللہ سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، معاف کر دیجئے. حضور نے کہا یہ مال اٹھاؤ لے جاؤ، یعنی حضور اس قدر ناراض ہے، اٹھاؤ لے جاؤ. اللہ نے فرمایا محبوب تو ہماری وجہ سے ناراض ہے، چل یہ بھی بہت رو رہے ہیں، خذ من اموالہم صدقہ، لے لے ان کے مالوں کو، اور ان کے لیے دعا بھی کر دے پیارے، ان کے لیے دعا بھی کر دے. ان الصلاۃ کا سکن لہم، اس لیے کہ تیری دعا ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. اس حدیث، اس قرآن کی آیت سے کیا درس دیا ہمیں کہ حضور کو امت سے محبت ہے، لیکن حضور کو پہلے اپنے رب سے محبت ہے، رب کے دین سے محبت ہے. تو میرے دوستو، حسینیت اس شعور کا نام ہے، حسینیت اس فکر کا نام ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا، ہم اس کو اپنی زندگی میں درجہ بدرجہ شروع کر سکتے ہیں، قطرہ قطرہ کر کے اپنے اندر ایک سمندر کو سمو سکتے ہیں. وہ مقام کب آتا ہے کہ جب بندہ ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں ڈرتا، وہ کتنی بلندی ہے. وہ مقام کب آتا ہے جب وہ تنہا ہو اور ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، اور وہ تنہا ہو ان سے لڑ جائے. اس میں یہ جرت کب آتی ہے؟ انسان نفسیاتی طور پر کب اتنا مضبوط ہو جاتا ہے؟ یقیناً قدرت اس کی دستگیری کر رہی ہے، لیکن محنت اس کی خود کی بھی ہے، کیونکہ اس کو اس چیز پر ثواب مل رہا ہے، اور ثواب اس چیز پر ملتا ہے جو چیز مرضی سے کی جائے، عذاب اس چیز پر کیا ملتا ہے کہ جو چیز اختیار میں ہو. غیر اختیاری چیز پر کیا ثواب اور عذاب کا تصور؟ انسان کو کسی چیز کی جزا اور سزا ہوتی جب ہے کہ جب وہ اختیار سے کرتا ہے. اگر ظالم کے سامنے وہ کلمہ حق کہے، نیکی پائے، تو یقیناً قدرت نے اس کی دستگیری کی، لیکن اس نے اپنی نفسیات کو اس کے لیے تیار بھی کیا، تیار بھی کیا. تو یہ تو ایک بہت بڑی پرواز ہے. ہم تو ابھی رینگ نہیں رہے. رینگنا ہم کب شروع کریں گے؟ جب ہم اپنی زندگی کے اندر آہستہ آہستہ ایک ایک پہلو کو لے کر چلیں گے. میں نے جس طرح مثال فجر کی دی، فجر کی اذان ہو رہی ہے، پہلا محاسبہ. اب آپ نے سبق حسینیت کے پہلے باب کو پڑھنا ہے. کتاب کا آخر تو بہت دور ہے، شباب تو بہت دور ہے. اب مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، آپ کے کانوں میں آواز آئی الصلاۃ خیر من النوم. اب آپ اس وقت اس بات کو سنیے گا کہ حسین تمہیں کربلا سے بلا رہے ہیں، آؤ آؤ میرا نام لینے والو، میں نے اس کے لیے جان دی تھی، آؤ. سونا نہیں ورنہ یزید خوش ہو جائے گا، سونا نہیں یزید خوش ہو جائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ آؤ اور اللہ کے حضور سجدہ کر لو، حسین کو خوش کرنا ہے، تو آج بستر کو چھوڑ دو اور آؤ اللہ کے حضور سجدہ کر لو. تو یہ پہلی فکر ہے میرے دوستو، یہ پہلی فکر ہے کہ جب بندہ اپنے اندر کچھ روحانیت محسوس کرتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے کسی سے بے غرض مل رہا ہے اور صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہو، طبیعت تمہاری ٹھیک ہے، تم خیریت سے ہو، تو غرض سے مل رہا تھا، آج یوں ہی چلا کسی غریب کے پاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، یہ میری طرف سے قبول فرما. نفس کہتا ہے یہ بچوں کے لیے رکھ لے تو کام آئے گا، لیکن اس نے کہا جی غریب اللہ کی مخلوق ہے، نبی کا عاشق ہے، اس کو تھوڑا سے دے دو. تھوڑا سے اس کو دے دیا، وہ خوش ہو گیا. اب آپ آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہے ہیں، آپ کے اندر حسینیت آہستہ آہستہ رچ بچ رہی ہے، یزیدیت کا آہستہ آہستہ اخراج ہو رہا ہے. اب یوں ہوا کہ پہلے آپ کسی کی مخالفت سیٹ ہونے کی، جی میں اس پر کام کرتا ہوں اس کے پاس اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں اس کا شاگرد ہوں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ میری برادری والا ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اور کبھی ایک دفعہ کبھی یوں کر کہ کسی خاص بندے سے جس کے کبھی آپ نے مخالفت نہیں کی، خدا نہ کرے وہ دین کی مخالفت کبھی کرے، آپ اس کو کہ خاموش ہو جا، ساری بات صحیح ہے، دین کے بارے میں نہیں بولنا، دین کے بارے میں مت بولنا، یہ تیسرا اسٹیپ ہے، دین کے بارے میں بکواس نہ کرنا. اور اس کے بعد پھر جب رات کو سونا تو دل میں ٹھنڈک محسوس کرنا، یہ آہستہ آہستہ حسینیت آپ کے اندر رچ بس جا رہی ہے. نفس کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کر، اور آپ اللہ کے لیے کر گزر رہے ہیں. اور صوفیہ حسینیت کے پیغام کے پرتوں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول میں اپنے دوستوں کو بار بار سناتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یاد رہے، اس لیے کہ مجھے بھی یاد رہے، میں بھول نہ جاؤں اس کو. بلخ کے ایک بہت بڑے شیخ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس آئے، یہ حسینیت دیکھی کیسی، فرمایا آئیے پیر صاحب تشریف لائے، بہت بڑے صوفی تھے. کاش آپ کا تو بہت بڑا حلقہ ہے، کہیں مریدین ہے؟ کہا کیا مرید کو کیا درس دیتے ہو، کیا سکھاتے ہو؟ تو کہا جی ہم اپنے مرید کو سب سے پہلے درس دیتے ہیں کہ جب تمہیں کچھ مل جائے، جب تمہیں کچھ نہ ملے تو زبان شکایت دراز مت کرنا، صبر کرنا مل جائے گا، صبر کرنا مل جائے، مل جائے، اور جب مل جائے تو پھر اللہ کا شکر کرنا، اللہ کا شکر کرنا. عبداللہ بن مبارک کہنے لگے یہ تو کتا کرتا ہے، یہ دیکھیں ان سے فکر میں آلہ ہے. فرما آپ کا اتنا بڑا حلقہ اور مرید کو یہ سکھاتے ہو کہ جب نہیں ملے تو صبر کر اور مل جائے تو شکر کر. کہا یہ تو کتوں کی عادت ہے، کتوں کو نہیں ملتا تو کتا صبر کرتا ہے، مل جائے تو مالک کے آگے دم پھیلاتا ہے. بلخی بزرگ نے کہا کہ آپ اپنے مریدوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ فرمایا ہم کہتے ہیں کہ جب نہ ملے تو شکر کر، مل جائے تو صدقہ کر دے، مل جائے تو صدقہ کر دے. یہ فکر پھر انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے، یہ فکر پھر انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی، ارے نیکی جب ہے کہ جب پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دو، خود گویا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز پہنو، پھٹا ہوا کپڑا کسی غریب کو دے دو، تو پھر کہو میں نے بڑی نیکی کی. ارے تو حسینیت کی خوشبو بھی نہیں پا سکا، حسینیت کی خوشبو تو یہ ہے کہ جو تو خود کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کو تو ہبا کر دے، وہ دے. اور یہ عملی، یہ عملی جد و جہد اپنی زندگی میں جاری رکھ. اگر کبھی وقت کا دجال اور کبھی امتحان کا وقت تیرے پاس آ گیا، تو نے اپنے آپ کو مستعد اور بیدار اللہ کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں کے تحت رکھا، تو یقیناً حسین پھر کربلا سے کرم کریں گے اور تو ظالم کے منہ پر بھی حق کہے گا، ظالم کے منہ پر بھی حق کہے گا. یہ ہے پیغام حسینیت. آخری چند جملے اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. قرآن نے دوسری جگہ پر ایک اور وصیت کی ہے، یہاں پر جو وصیت ہوئی قرآن نے ایک دوسری جگہ وصیت کی کہ وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس مفید کام کرتے جاؤ. کہیں سبحان اللہ، سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس مفید کام کرتے جاؤ، بھلائی کے کام کرتے جاؤ تاکہ تمہاری دین دنیا میں تمہیں کامیابی مل جائے، بھلائی کے کام کرتے جاؤ، دستگیری کرتے جاؤ، جو بھلائی تم کر سکتے. اب قرآن کیا کہتا ہے، دیکھیں مومن کون ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم اس کا معنی اللہ، اس کے رسول اور رسول کے بتانے سے اولیاء جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند و بالا کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں. ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کو ہدایت دیتا ہے. متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، متقی وہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے، اقامت الصلاۃ کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتا ہے. اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتا ہے. یہاں پر امام بیضاوی نے لکھا کہ یہاں پر فرمایا کہ مما رزقناہم, جو رزق ہم نے اسے دیا اس سے خرچ کرتا ہے. لوگ سمجھتے کہ رزق مال کو کہتے ہیں, اناج کو کہتے ہیں. فرمایا نہیں نہیں, رزق ساری نعمت کو کہتے ہیں, ساری نعمت کو کہتے ہیں. فرمایا یہ قرآن حسین کو دیکھنا ہے تو قرآن کی پہلی دوسری سورت کے ابتدائی مضمون ایمان کی تعریف میں آپ کو حسین ملے گی. فرمایا وہ مما رزقناہم فکون, اے حسین تمہیں کس نے تاکر بنا جانے کے لیے؟ فرمایا وہ مما رزقناہم فکون, خدا جو رزق دیتا ہے اس کو بانٹو, خدا جو رزق دیتا ہے اسے بانٹو. لوگ سمجھتے ہیں رزق غذا کو کہتے ہیں, اناج کو کہتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں رزق اناج اور غذا تک نہیں, رزق تو خدا کی ہر نعمت ہے. خدا نے اگر سخاوت کی نعمت دی ہے اس کو بانٹو, خدا نے بہادری کی نعمت دی ہے اس کو بانٹو, خدا نے علم کی نعمت دی ہے اس کو بانٹو, خدا نے ذہانت کی نعمت دی ہے اس کو بانٹو, خدا نے خندہ پیشانی کی نعمت دی ہے اس کو بانٹو, خدا نے میانساری کی تمہیں نعمت دی ہے اس کو بانٹو. ہر وہ خوبی جس سے خدا کے بندوں کے درمیان امن و محبت بن جائے وہ سارا رزق ہے. اور قرآن کہتا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون, مومن وہ ہے جو ان کو بانٹتا ہے. کسی مظلوم نے دروازے پر دستک دی کہ یارو فلاں مجھے دھمکا رہا ہے, کل میری بیٹی کی شادی بھی ہے. وہ کہتا ہے جی میں موبائل لا کر کھڑا کر دوں گا, فلانا کام کر دوں گا. آپ اگر ایک ٹیلی فون اس کو کر دیں وہ آپ سے بڑا مرعوب ہے, بات مان جائے گا. آپ نے بولا چل بھاگ جائے یہاں سے, کون اپنی بات خراب کرے. نہیں نہیں, یہ جو آپ کے پاس اختیار وہ دلا رہا ہے یہی رزق کہلائی ہے. اور اس وقت مومن وہ ہے کہ اس کے آنسو آنکھ سے نہ نکلے کہ اگلے کو آپ تنبیہ کر دیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ مما رزقناہم, حسین نے یہی کیا. وہ مما رزقناہم ينفقون کی تفسیر حسین ہے. جب مظلوم لوگ رونے لگے کہ یزید یہ کیا کر رہا ہے, حسین کے پاس نسب کی نعمت تھی, حسین کے پاس شجاعت کی نعمت تھی, حسین کے پاس جرت کی نعمت تھی, حسین کے پاس علم کی نعمت تھی, حسین کے پاس حلم و بردباری کی نعمت تھی, حسین کے پاس محبت اور رضا کی نعمت تھی, حسین کے پاس نباشۂ رسول ہونے کی نعمت تھی, حسین کے پاس خلق کی تسخیر کی نعمت تھی. حسین نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی, سب نانا کے دین کے اوپر خرچ کر دیا. وہ جان کی جو نعمت تھی وہ بھی خرچ کر دی, جان کی جو نعمت تھی وہ بھی خرچ کر دی. فرمایا وہ مما رزقناہم ينفقون. یہ دیکھنا ہے رزق صرف اناج نہیں کہ دیگ بنا کر کسی غریب کو کھلا دے, بہت بڑی بات. بھوکوں کو کھلانا بہت بڑی بات. میں نے سیدنا غوث اعظم کے یوم میں آپ کو بتایا صوفیاء اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے کیا تھے. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا خدا کے قریب ہونا کا بھوکوں کو کھلاؤ, بھوکوں کو, سبحان اللہ, بھوکوں کو کھلاؤ. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے. لیکن قرآن مطلق کر رہا ہے اقامت الصلاۃ, نماز کو پورے ڈھنگ سے نافذ کرو. نماز پڑھو نہیں, فرمایا وہ یقینون الصلاۃ, وہ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں. یعنی سر بھی نماز پڑھتا ہے, دل بھی نماز پڑھتا ہے, جسم بھی نماز پڑھتا ہے, روح بھی نماز پڑھتی ہے. سر بھی نماز اطاعت کے ساتھ, اور نماز پھر کیسی ہے, علم بھی ہے, عمل بھی ہے, اور یہ ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اس پورے تصور کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں, اقامت الصلاۃ کرتے ہیں. فرما پھر جو رزق ان کے پاس ہے, جو بھی نعمت ان کے پاس ہے, جو بھی اختیار ان کے پاس ہے, خدا کو کوئی بندہ اگر اس کا مطالبہ کرے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وفعلوا الخیر, وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون, وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون, کہ نیکی کے کام کرتے جاؤ, مفید کام کرتے جاؤ, مفید کام کرتے جاؤ. کیا آپ کے لوگ, آپ لوگوں میں, اس برادری میں, اس علاقے میں, ہر علاقے میں سخی مشہور ہوتے ہیں, نیک دل مشہور ہوتے ہیں, لوگ بھول جاتے ان کو لوگ یاد کرتے, ارے کاش اگر وہ ہوتے. تو یہ ہے وہ نیکی کے کام, یہ ہے وہ فکر حسینیت, جو صرف کرو تو پھر اللہ کی رضا کے لیے کرو, کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو. کل حضرت عثمان غنی کو آپ نے نہیں دیکھا, فرمایا میرے پاس تو ایک وہ ہے جو ایک نہیں دس گنا, دس نہیں سات سو گنا, اور اس سے بھی زیادہ مجھے دے گا. فرمایا یہی وہ فکر ہے جو ساری جمع ہو کر امام علی مقام پر آئی. پھر اسی فکر کا نام, اسی رضائے الہی کا نام, اسی انہماس کا نام, اسی استغراق کا نام فکر حسینیت قرار پائی. فرمایا کہ وفعل الخیر, مفید کام کرتے چلو, مفید کام کرتے چلو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ. یعنی اس کا معنی یہ تھا کہ دستگیری کرتے چلو, غریبوں کی دستگیری کرتے چلو, خلق خدا سے بھلائی کرتے چلو, خلق خدا سے بھلائی کرتے چلو. بھلائی میں سب سے پہلی بات انہیں ایمان بتاؤ,
خدا کا جو دین ہے وہ سکھاؤ، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے، اور فرمایا دستگیری کرتے چلو۔ تو اس قرآن اس آیت کے مزداق امام علی مقام بدرجہ عتم ہوتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا کہ میں نے اپنا حلم اور اپنی بردباری حسن کو دی ہے، میرا روب دیکھنا ہے، میری فرمایا کہ میری بردباری دیکھنی ہے، میرا حلم دیکھنا ہے تو میرے حسن کو دیکھو، فرمایا میری جرت، میری شجاعت، میری حیبت دیکھنی ہے، میری محبت دیکھنی ہے، یہ حدیثوں کو ملا رہا ہوں میں ساری، فرمایا کہ میری کسی حدیث میں جرت ہے، کسی میں شجاعت ہے، کسی میں محبت و رضا ہے، فرمایا کہ میرا حلم دیکھنا ہے، برداشت کہ زہر پلا دیا، امام حسین نے کہا آپ کو کس نے پلا، کرنے اللہ جانتا، امام حسن نے کیا کہا اللہ جانتا، کہا حضور بتا دیجئے میں اسے قتل کر دوں، فرمایا نہیں میں بھی نہیں جانتا، فرمایا حضور نام لے لیجئے، فرمایا نہیں اللہ کو چھوڑ دیا ہے، حضور نے فرمایا جب پتھر مارے جاتے طائف میں تو حضرت زید نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیفیت ہو گئی ہے، حضور کوئی دعا فرما دیجئے، اور ساتھ میں فرشتے بھی آ گئے، حضور اگر اجازت دیں تو پہاڑوں کو ملا دیں، اجازت دیں تو آسمان سے پتھر برسا دیں، فرمایا نہیں میرا رب بہتر جانتا ہے، فرمائیے میرا نبوی حلم دیکھنا ہے، میری اس نبوی بردباری کو دیکھنا ہے تو میرے بیٹے حسن کو دیکھو، میرا حلم میری بردباری اس کی زندگی میں تمہیں نظر آئے گی۔ سیدنا امین معاویہ سامنے آ گئے، آپ مسکرانے لگے، کیا چاہیے خلافت، فرمایا لے گئی لیجیے، فتنہ ختم کریں، امت میں کوئی فتنہ نہیں ہونا چاہیے، فرمایا میری بردباری، میرا حلم میرے بیٹے حسن میں، فرمائیے میرا بیٹا میری امت کا سید ہے، یہ مسلمان خدا اس میری حلم اور میری بردباری کی نیابت اسے عطا کرے گا، میرا نبوی حلم اسے دے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں یہ صلح کروا دے گا، اور صلح بغیر بردباری کے نہیں ہوتی، بے لوسی کے نہیں ہوتی، حسین تو ہے لیکن امام حسن کو سرکار کا استغنا ملا ہے، سرکار کا حلم ملا ہے، سرکار کی بردباری ملی ہے، اور پوچھا گیا کہ نبی کا سب سے بڑا وصف کیا ہوتا ہے، فرما اس کی بردباری ہوتی ہے، مرزا خبیث پلید ذلیل جہنمی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پیر مہر علی شاہ صاحب سیدی رحمت اللہ علیہ، اعلی حضرت امام اہل سنت جب ان علماء نے مقابلہ کیا اس کا تو پھر اس نے گالی کا قصیدہ لکھا تھا، پورا کیا لکھا تھا، گالی کا قصیدہ، مجھے پیر صاحب کی عبارت یاد آتی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی فیض سے متمتع فرمائے، یہ حسینی شعر ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب کو آپ نے دیکھا، یہ حسینی شعر ہے، اب تو بعد میں بیٹے مزے کر رہے ہیں، لیکن وہ شعر تھا جس کے کپڑے پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ لاہور کی گلیوں میں مرزا کو تلاش کر رہے تھے کہ ہاں مناظرہ کر لے مجھ سے، پیر مہر علی شاہ صاحب، وہ گدی میں بیٹھنے والا پیر نہیں تھا، جب خدا کے دین کے لیے پکارا جائے تو وہ حسین اور غوث اعظم کا جانشین تھا، دنیا نے دیکھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت گولڑا سے نکل کر لاہور کی سرزمین پر آئے ہیں کہ مرزا آئے گا اور اس سے مناظرہ ہوگا، بعد والے تو مزے کر رہے ہیں، وہ ایک بڑی پیاری بات کہی جاتی تھی کہ شیر مارتا ہے گدڑ کھاتے ہیں، ایک مثال دی جاتی ہے شیر مارتا ہے اور گدڑ کھاتے ہیں، یقیناً پیر مہر علی شاہ صاحب ان جیسے لوگوں نے دین کو بچایا ہے، اگر ہم ان کا نام لینے والے ہیں قیامت کے دن ان کی دس بوسی پاؤں بوسی اور ان سے محبت، جب وہ اپنا نوید جنت کا نوید نامہ لے کر جا رہے ہو اور ہم بھاگ کر ان کے دامن سے چپکنا چاہتے ہیں تو وہ وضو کرانا تو بعد کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہماری بات مانی تھی، تو جو بات ماننے والا ہوگا اس کو کہیں گے آؤ ہمارا دامن بڑا وسیع اس میں چھپتے چلے جاؤ، جتنے بھی آ جاؤ چھپتے چلے جاؤ، کہا جی چھپ کر پھر کیا ہوگا، کہ یہی تو خدا کہتا ہے کہ یوم ندعوک اللہ ناسم بیمانی، قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے مقتدا کے نام سے پکاریں گے، فرمایا آؤ میرے دامن میں چھپ جاؤ، غوث اعظم اپنے دامن میں چھپا رہے ہوں گے، بابا فرید اپنے دامن میں چھپا رہے ہوں گے، سیدنا داتا علی حجویری اپنے دامن میں چھپا رہے ہوں گے، فاضل بریلوی اپنے دامن میں چھپا رہے ہوں گے، گورڑا کے پیر اپنے دامن میں چھپا رہے ہوں گے، پھر تو اہل سنت کے مزے ہو گئے، ایک طرف میرا رب کریم، ایک طرف میرے مصطفیٰ کریم، دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنائی ہے، دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنائی ہے، گناہوں کا ڈر تو ہے لیکن ان کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، ان کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کو قرآن کی وہ کون سی آیت بڑی زبردست لگتی ہے کہ جس کو آپ پڑھ کر رک جاتے ہیں، پڑھ کر رک جاتے ہیں تو آپ کا دل کہتا ہے کہ خدا سب مسلمانوں کو بخش دے گا، آپ کے مطلب کی باتیں کہیں سبحان اللہ، آپ سوال نہیں سمجھے اس کا مطلب، بندہ گناہوں پر تصور کرے تو پھر مغفرت کی لذت اسے پتا چلتی ہے، جو ہم نے خلوتوں میں خدا کے عذاب کو دعوتیں دی ہیں اگر اس کو یاد رکھیں تو پھر خدا کی بخشش اور غفران کی لذت ہماری زبان پر آئے گی، مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ قرآن کی کون سی وہ آیت ہے جس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل کہتا ہے کہ خدا ہمیں بخش دے گا، سب کو بخش دے گا. پھر مولا علی نے یہی سوال عراق کے علماء سے کیا، اہل عراق سے کیا کہ اے عراقیوں یہ بتاؤ کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس کو تم پڑھ کر کہتے ہو کہ خدا مومنوں کو بخش دے گا؟ انہوں نے کہا جی قرآن کی یہ آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ عراق کے علماء نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری نعمت سے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. وہ عراق کے علماء حضرت علی سے کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ مومن جہنم میں نہیں جائے گا. مولا علی سے فرمایا آپ قرآن کے امام ہیں، قرآن کے قاری ہیں، علوم قرآن تو آپ کے سینے میں ہیں. سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر آپ لکھیں تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ 70 اونٹ کتابوں سے لاد دیے جائیں تفسیر مکمل نہ ہو. یہ علامہ سیوطی نقل کرتے ہیں، آپ علوم قرآن تو آپ کے سینے میں، اے علی ایسا ہے آپ کس آیت کو دیکھتے ہیں؟ فرمایا سورہ دوحا کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. فرمایا ہم اہل بیت امت کی مغفرت کے لیے اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یعنی اے مصطفیٰ تجھے رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تجھے رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا سلسلہ رکھا ہے. تو فرمایا کہ نبی کے اندر تو بے شمار بس ہوتے ہیں، تو آپ نبی کے کس بس کو؟ اب یہ کہ دیکھیے آپ، مرزا نے گالیوں کا قصیدہ لکھا، پیر صاحب کہتے ہیں کہ مرزا نبی تو تھا نہیں کیونکہ حضور پر نبوت ختم ہوئی، وہ تو جہنم رسید ہوا. لیکن فرماتے ہیں کہ دیکھو، ان کے ماننے والوں کو کہتے ہیں دیکھو کہ پگلوں اس بات پر تو غور کرو، تم اس کو نبی کہتے ہو، یہ اگر نبی ہوتا تو گالیاں نہیں دیتا، کیونکہ اس کی نبوت کے گویا کہ ڈھائی گھنٹے نہیں ہوئے گالی دینا شروع کر دیا اس کے، جس نے خود ساختہ نبوت کا اعلان کیا اس کے ڈھائی گھنٹے نہیں ہوئے کہ اس نے گالی دینا شروع کر دیا. فرمان نبی کا سب سے بڑا وصف اس کی بردباری ہوتی ہے، سب سے بڑی بردباری ہوتی ہے کہ اگلا پہاڑ بھی اس پر گرا دے تو وہ مسکرا کر دیکھتا ہے، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دے تو مسکرا کر دیکھتا ہے. فرمان نبوت کا سب سے بڑا وصف کہ یہ نبی ہے، کیسے پہچانا جائے؟ فرمان اس کی بردباری سے، اس کے حلم سے، اس کے استغنا سے. اور مصطفیٰ کہتے ہیں میری یہ بردباری میرے بیٹے حسن میں ہے، میرے بیٹے حسن میں ہے. فرمایا حسین کو میں نے اپنی جرت دی ہے، کہیں سبحان اللہ، حسین کو میں نے اپنی جرت دی ہے، حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی ہے، حسین کو میں نے اپنی محبت دی ہے، حسین کو میں نے اپنی رضا دی ہے. لوگ کہتے ہیں امام حسن کا دن تم نے نہیں منایا، امام حسین کا کیوں منایا؟ میں نے کہا مصطفیٰ سے پوچھو، مصطفیٰ نے اپنی محبت حسین میں رکھ دی ہے، مصطفیٰ نے اپنی محبت حسین میں رکھی. فرمایا میری جرت، میری حیبت، میری شجاعت، میری محبت، میری رضا میرے حسین میں ہے. اور اس کو مظہر کے طور پر آپ کربلا میں دیکھ سکتے ہیں، کربلا میں دیکھ سکتے ہیں، کربلا میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب میرے آقا کہتے کہ میں نے اپنی حیبت، اپنا روب جو ہے حسین کو دیا. بخاری کی حدیث سے سرکار کہتے ہیں نصرت تو بالروب، میری مدد خدا نے روب سے کی ہے، یعنی ایک میل آگے، ایک میل پیچھے، ایک میل دائیں، ایک میل بائیں. مفسرین کہتے ہیں جتنے علاقے آتے ان کے دل حضور کے خوف سے دھڑک رہے ہوتے، حضور سے ڈر رہے ہوتے تھے کہ قریب، یعنی ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار کے قریب آ جائے. سرکار نے فرمایا نصرت بالروب، اللہ نے میری مدد روب سے کی ہے کہ میرا روب سے سب کو مرعوب کر دیا ہے، اور یہی روب حسین کو دیا. تو آپ دیکھیے کہ حسین چلے ہیں بیوی کے ساتھ، حسین چلے ہیں بچوں کے ساتھ، حسین چلے ہیں بیمار زین العابدین کے ساتھ، حسین چلے ہیں عورتوں کے ساتھ، 72 و 82 نفوس کے ساتھ جن سے جنگ نہیں ہو سکتی. یزید ڈر گیا، اب وہ ہیبت کا اظہار آپ دیکھیں، یزید اس ہیبت سے بھوکلا گیا، اس نے 22,000 کا لشکر بھیجا. کتنا؟ حسین میں اس کی تازگی آپ دیکھیں، میں نے اپنی ہیبت حسین میں دی. حسین ابھی دمشق نہیں پہنچے، ابھی تو مدینہ چھوڑ کر کوفے کے قریب ہے. یزید ڈر گیا، بھوکلا گیا کہ حسین اگر شام آ گئے تو میرا کیا حال ہوگا. اس نے ان عورتوں اور بچوں کو روکنے کے لیے 22,000 کا لشکر پیش کیا. لوگ کہنے لشکر بڑا تھا، میں نے کہا حضور کی اس صفت کا اظہار ہونا تھا کہ میرے حسین کا بھی پھر ایسا روب ہے، میرے حسین کا بھی ایسا روب ہے کہ بچوں کو روکنے کے لیے 22,000 کا لشکر، عورتوں سے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر، مریض کربلا زین العابدین سے لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر، حسین واقعی میں آپ حیبت مصطفیٰ کے پرتو ہیں کہ آپ مدینے سے نکلے، یزید کے پاس تو اتنا بڑا علاقہ تھا لیکن وہ اتنا ڈرا کہ یہ 70 تن 72 تن کہ جس میں بچے عورتیں بوڑھے سب تھے، وہ ان سے اتنا ڈرا بلکہ وہ تنہا حسین سے ڈرا، اس نے 22,000 کا لشکر گویا کے رکھا کہ حسین کو روکو، اور حسین کی جب تلوار چلی تو گویا کے سبزیوں کے مانند، خزاں کے پتوں کے مانند ان کے اعضاء کٹ کے گر رہے تھے، شہادت مقدر تھی، ورنہ مورخین نے لکھا کہ حضور کے حیبت اور حضور کی شجاعت کے اس مظہر کے بازو میں یہ طاقت تھی کہ یہ تنہا 22,000 کا سر کاٹ سکتا تھا. اچھا اب شہادت کیوں ہوئی یہ تو میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ شہادت کیوں ہوئی، ورنہ یہ جس کے رگ و پیر کے اندر علی کا خون ہو، جس کے سینے کے اندر نبی کی حیبت جرت اور شجاعت اور محبت اور رضا ہو، اور جس کے ہاتھ میں نبوی طاقت ہو اور ہاتھ میں پھر نبی پاک کی پسندیدہ ذوالفقار ہو، تو فرمایا کہ یہ قدرت کو مقدر تھا اس لیے ہوا، ورنہ حسین کے بازو میں یہ طاقت تھی کہ تنہا 3 دن کا پیاسا حسین 22,000 لشکر کو تنہا مار سکتا تھا. جب حضور کا صحابی جو صرف نظر پا کر خالد بن ولید 200,000 عیسائیوں کو، آپ پڑھیں دمشق کی تاریخ، 200,000 عیسائیوں کو خالد بن ولید تنہا للکار سکتا ہے، تو جس کو حسین کو زبان پساتے ہو وہ 22,000 کو ایک ضرب میں نکال سکتا ہے. یہ حسین کے لیے بعید نہیں تھا لیکن اس میں ایک راز تھا جو میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. فرمایا میری جرت میری دستگیری، میری جرت میری شجاعت اللہ رب العالمین نے میرے بیٹے حسین کو دیا ہے. اور جرت دیکھیے کیسی ہے، میرے آقا سے جیسا کل بھی میں نے ذکر کیا کہ میرے آقا سے کہا گیا کہ آپ ہمارے بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، آپ کو یہ بھی دیں گے یہ بھی دیں گے یہ بھی دیں گے. ابو طالب نے حضور سے کہا کہ میرے پاس ابو جہل وغیرہ آئے تھے اور پیارے بھتیجے تیرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اپنے بھتیجے کو سمجھائے کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دے. اب دیکھیں یہاں پر حسینیت کا اظہار کس طرح تحفے کے طور پر دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دو ابو طالب کہ ہمارے بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دے، جو مال چاہیے، دھن دولت چاہیے، عرب کے کسی مشہور قبیلے کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں دے دیتے ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دے. ابو طالب کو جواب رسول اللہ نے کیا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت میں موجود ہے، چچا جان اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دے، الٹے ہاتھ میں چاند رکھ دے، تب بھی میں حق بولتا رہوں گا. یہ نبوی جرت ہے، میں حق بولتا رہوں گا. اور یہی جرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کو ملی کہ یزید نے تو مانگ آفر مال کی پیشکش کی بھرمار کر دی، کہا جاؤ، اور جو بیعت کے لیے بھیجا کہا حسین اگر انکار کرے انہیں مال کی بات کرو، دولت کی بات کرو، کسی علاقے میں بہترین سے بہترین گویا کہ ذرائع رہائش کی بات کرو. حسین ابن علی، اولاد تو علی کی ہے لیکن مظہر جو چمک رہا ہے ان کے اندر نور، وہ مصطفی مظہر ہے، آپ ذات مصطفیٰ کے مظہر ہیں. نبی پاک نے فرمایا چچا جان ابو طالب اگر یہ میرے ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، یعنی اتنی بڑی دولت بھی دے دیں، تب بھی میں حق کہتا رہوں گا. حضرت امام نے کہا کہ تم مجھے دنیا کی دولتوں سے ہتھیانا چاہتے ہو، حب مال حب جان دینا چاہتے ہو، دفاع ہو جاؤ. حسین میں جب تک جان میں جان ہے وہ فاسق یزید کے خلاف بولتا رہے گا اور امت کو بیدار کرتا رہے گا، امت کو بیدار کرتا رہے گا. تو یہ نبوی جرت جو ہے یہ حضرت امام علی مقام کے پاس ہے، نبوی جرت. اور قرآن نے اس بات کو کہا ہے، ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں، یہ اب ہمارے درس کے لیے ہے، اس کو تقریر کے انداز میں بھی سنیں، نصیحت کے انداز میں بھی سنیں، کہ ظالموں کی صحبت، ظالم سے مراد یہ نہیں جو گالیاں دیتا ہو، ظالم سے مراد یہ نہیں جو صرف چوریاں کرتا ہو، یہ بھی ظالم ہے، ظالم سے مراد یہ نہیں جو خامخواہ لوگوں پر بدماشیاں جھاڑتا ہو، یہ بھی ظالم ہے، ظالم سے مراد وہ بھی ہے جو حضور کے دین کے خلاف بھونکتا ہو، جو میراث کے خلاف بھونکتا ہو وہ بھی ظالم ہے، جو حضور کے علم کے خلاف بھونکتا ہو وہ بھی ظالم ہے، جو میرے غوث اعظم کے خلاف بھونکتا ہو وہ بھی ظالم ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت آپ کی عظمت والی چیز سے چڑھتا ہو وہ بھی ظالم ہے، حسین کا نام لینے والوں تمہیں ظلم کے سارے بت توڑنے ہوں گے، تمہیں یزیدیت کے تمام روپ والے بت توڑنے ہوں گے، جو حضور کی عظمت سے چڑھتا ہے وہ یزید ہے وہ ظالم ہے۔ ظالم سے مراد یہ نہیں کہ صرف جو گربان کھول کر ہاتھ میں اسلحہ لے کر کسی کو لوٹ رہا ہو، وہ تو ہے بتاخور اور بتاخوروں کی سرپرستی، یہ ظالم تو ہے اس میں یہ نہیں، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو حضور کی عظمت والی چیزوں سے چڑھتا ہو، حضور کے صحابہ کی عظمت سے چڑھتا ہو، جو حضور کے اہل بیت کی تعظیم سے چڑھتا ہو۔ شیطان ہمیں ان کا پردہ سامنے کھولنے نہیں دیتا، ہم کسی اور کو ظالم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ظالم تو ہیں لیکن اصل ظالم وہ ہے جو دین کے دشمن ہے، جو حضور کی تعظیم کے دشمن ہے، جو حضور کی محبت کے دشمن ہے، جو اولیاء کے مزارات کے دشمن ہے، جو اولیاء کی عظمت کے دشمن ہے، جو اولیاء کے ناموس کے دشمن ہے، جو اہل بیت کے ناموس و عزت کے دشمن ہے، جو صحابہ کے ناموس و عزت کے دشمن ہے، جو نبی پاک کے میلاد، آپ کے مولود، آپ کے صلاۃ السلام کے دشمن ہے، یہ سب ظلم ہے۔ کیا ہے؟ اب اس ظلم کو سن لیا آپ نے، اب آئیے ہمیں اس چیز کو اپنے قوت بازو سے اس کا اپنی حسینیت کا اظہار کرنا ہوگا، آہستہ آہستہ، جس طریقے سے آج وعدہ کریں کہ انشاءاللہ پیغام حسینیت کے لیے ہم تیاری کریں گے۔ آج پہلا سبق شروع کر کے یوں سمجھیے کہ مکتب حسینیت کے طالب علم بنے، آج پہلا سبق ہم پڑھیں گے اور اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ مکتب حسین میں ہم آ چکے ہیں، مکتب حسین میں ہم آ گئے ہیں، مدرسہ حسین میں ہم آ گئے ہیں، نصاب حسین ہم پڑھ رہے ہیں۔ نصاب حسین جن الفاظ پر مرتب ہے اس کا ایک لفظ ہم نے سیکھ لیا، اس پر عمل کریں گے، پھر آگے چلیں گے، پھر مل کر کہیں انشاءاللہ۔ ان ظالموں کی صورت کو آپ جان چکے ہیں، اب آئیے ظالموں کی صحبت، ان سے محبت، ان سے موالات، ان کی قربت شریعت مطہرہ نے حرام قرار دی ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث پاک سنیے، حدیث: تقربوا الی اللہ ببغض اہل المعاصی والقوہم بوجوہ مکفہرت والتمسوا رضا اللہ بسخطہم وتقربوا الی اللہ بالتباعد منہم۔ اللہ تعالی کی طرف تقرب اگر حاصل کرنا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کی طرف اگر تقرب حاصل کرنا ہے تو اہل معاصی، ظالم اور دین سے بغض رکھنے والے، اور اہل معاصی ظلم کرنے والے، ظالم، جن کی ساری صورتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی، اللہ سے تقرب پکڑنا ہے میرے آقا کہتے ہیں تو نماز تو ہے، روزہ تو ہے، لیکن یہ خدا تک لے کر جانے والا جسم ہے، خدا تک لے کر جانے والا جسم ہے، اور جسم بغیر روح کے مردہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اب یہ روح کا ذکر ہو رہا ہے کہ اپنی نمازوں میں اس روح کو ڈالو، اپنے روزوں میں اس روح کو ڈالو، جس خدا کو سجدہ کرتے ہو تو اس پیشانی میں اس روح کو ڈالو، تب یہ جسم اڑ کر دربار خدا میں پہنچے گا، تمہاری عبادت گویا کہ مقبول ہو جائے گی۔ فرمایا وہ روح کون سی ہے؟ فرما اللہ سے تقرب حاصل کرو۔ ظالم اہل معاصی جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا ان سے بغض رکھو اور ان سے ترش روی سے ملو۔ بغض رکھو اور ان سے ترش روی، اور کہ جی یہ تو بڑے سخت ہیں، تو میں نے کہا یہ مصطفیٰ کریم ہے، جو حدیث بیان فرما رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم ہے۔ کوئی آپ کو دو گالی دے تو دوسرے دن آپ اس کے سامنے آنکھ نہیں دانت بھی دکھا کر بات کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی بات کی جائے تو آپ کہتے ہیں یہ سخت ہیں۔ کیا کہتا جی؟ سخت ہیں، یہ ترش ترش ہے۔ تو حق اور باطل میں فرق کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اس حدیث پاک کو غور سن، اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اہل معاصی سے، اہل معاصی جو تمہیں دین کی مخالفت پر ابھارتا ہے، ان سے بغض اور ان سے ترش روی سے ملو، سختی سے ملو، ترش روی سے ملو، اور اللہ تعالی کی رضا مندی، اللہ کی اگر اللہ کا قرب چاہیے تو ان سے ترش اور بغض سے ملو، ان سے ترش اور بغض سے ملو۔ اور فرما اللہ کی رضا چاہتے ہو تو پھر ان کو ناراض کرو، وہ ناراض ان کی خفگی میں، ان کی ناراضگی میں تمہیں خدا کی رضا مل جائے گی، ان کی ناراضگی میں تمہیں خدا کی یہ امام حسین کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ بہت بلند بات ہے، اس کو ہم سن کر ہضم کرنے بڑی بات ہے، پھر خدا ملتا بھی تو نہیں نا ایسا. وہ کہتے نہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ تو حسین ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. فرمایا کہ اگر اللہ کا تقرب چاہتے ہو اور اللہ کی رضا چاہتے ہو، دو چیزیں ہیں، اللہ کا قرب چاہیے تو پھر ایسے ظالموں سے بغض اور ان سے ترش روی سے ملو. کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ کہ نرمی نہیں کرتے. کہ تم مصطفیٰ کے لیے نرمی نہیں تو ہماری تمہاری نرمی، تمہاری نرمی حسین کے لیے نہیں تو پھر ہماری نرمی تمہارے لیے نہیں، اس لیے کہ تو ہم تو خریدے ہوئے غلام ہیں جی، ہم تو بکاؤ مال ہیں، ہم تو بک چکے ہیں، اب ہم جس کے ہاتھ بک گئے ہیں جو اس کو چاہے گا ہم اس کو چاہیں گے، ہم تو اس کے ہاتھ بک، کسی کے ہاتھ بک چکے ہیں، ہم تو بکاؤ مال ہیں. بات تو اس سے کہے جو آزاد ہو، ہم تو بک چکے ہیں. جو بکاؤ ہوتا ہے، جو بک چکا ہوتا ہے، تو جس کے ہاتھ بکے ہیں اس کی تعریف کرو گے تو تمہارے ہاتھ چومیں گے، اس سے بغض رکھو گے تو پھر ہم ترش انداز میں تم سے ملیں گے، بغض رکھیں گے. فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہو تو کتنا خوبصورت لفظ ہے، فرمایا تقرب الی اللہ تعالی بالتباعد منہم، تو ان کی خبکی میں، ان کی ناراضگی میں، ان کی دشمنی کے درمیان، اس کے اندر تم خدا کی رضا کو ڈھونڈو. یعنی تمہاری باتوں سے وہ ناراض ہو جائیں، بس اسی میں خدا کی رضا. یزید اگر تم سے ناراض ہو گیا، بس خدا راضی ہو جائے. یزیدیت تم سے ناراض ہو گئی، خدا راضی ہو جائے. یزیدیت سے تم نے بغض رکھ لیا، خدا کے قریب ہو جاؤ. یزید اور یزید کے حواریوں سے ترش انداز میں ملے، خدا کے قریب ہو جاؤ. یہ پیغام حسینیت، خدا کے قریب ہو جاؤ گے. چلتے چلتے آخری بات اس حوالے سے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں، یہ اور طرز سے ہم نے ہٹ کر ایک فکر کے حوالے سے، خدا را میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اس بات کو نہیں بھولوں گا، آپ بھی نہ بھولیے. پیغام حسینیت اسی لیے تھا تاکہ گھر گھر حسین ہو، گھر گھر حسین ہو، گلی گلی حسین ہو، محلہ محلہ حسین ہو، مسجد مسجد حسین ہو. یزید کہیں سے نہ آ جائے. یزید، اب یزید آئے گا لیکن کسی اور نام سے آئے گا. آپ نام کو نہیں دیکھنا ہے، یزید نام نہیں ہے، یزید ایک فکر ہے، یزیدیت ایک فکر ہے. کسی شخص کا نام کتنا بھی اعلیٰ ہو، ناموں سے کوئی معیار نہیں، فکر سے معیار ہے. کیا معیار ہے؟ فکر سے معیار ہے، فکر سے معیار. لوگ میرے پاس آتے ہیں، آپ سید صاحب ہیں، تعظیم کرتا ہوں، میں نے کہا جی اللہ اجر دیا آپ کو، لیکن مجھ سے کہتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نسب کی تو تعظیم کر رہے ہیں، اس پر دلائل موجود ہیں، لیکن آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا حسب بھی اچھا ہو جائے. کیونکہ نسب کی عظمت تو ہے لیکن حسین جس نسب کو چاہتے ہیں اس کا حسب بھی ہو. سید ہو پتے کھیل رہا ہو، سید ہو شراب پی رہا ہو، سید ہو ڈکیتیاں ڈال رہا ہو، عالی نصیب ہو حضور کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہو، فرمایا حسین تو ایسا دین دے رہے ہیں، حسین تو ایسی فکر دے رہے ہیں کہ جس میں نسب ہو تو پھر حسب بھی حسینیت والا. دیکھو میرے غوثیات میں کہ نسب بھی عالی، حسب بھی عالی. پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے، میں یہ جو میں بات کر رہا ہوں، سادات کی گستاخی گمراہی ہے، سادات کی گستاخی، سادات کی گستاخی، ان کو حقیر سمجھنا گمراہی ہے، ان کو اپنے جان کا مالک سمجھنا ایمان ہے. یہ ساری روایت موجود ہے، حضور کی اولاد کو اپنی جان کا مالک سمجھنا ایمان ہے، اپنے بچوں کو ان کو ترجیح دینا بولیے ایمان ہے، اپنے رشتہ داروں پر حضور کی اولاد کو ترجیح دینا ایمان ہے. یہ تو سید کچھ بیٹھے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، ہاں یہ اس لیے سن لیجیے، یہ کچھ سید بیٹھے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا. آپ تھوڑی دیر کے لیے کان بند رکھیے. پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں جی نسب کے ساتھ حسب کھلتا ہے. پوچھا گیا جی حضور کیسے؟ وہ پیر صاحب کر سکتے تھے، وہ سید ہے، اور میں کر سکتا ہوں اس کے لیے، اس لیے کہ الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے، علماء نے لکھا. اب میں آپ کچھ نہیں کہیں گے، جو سید بیٹھا ہے میں اس کی صلاح کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھ، آپ فرماتے پیر مہر علی شاہ صاحب کہ پتھر کا نسب کیا ہے، ہیرے کا نسب کیا ہے؟ پتھر. ہیرے کا نسب، کتنی پیاری مثال دیتے ہیں پیر صاحب. فرمایا ہیرا ہے پتھر، ہیرا ہے، لیکن کچھ پتھروں سے استنجا کیا جاتا ہے. اس پتھر کو گویا کہ نعمت اور دولت یقین کیا جاتا ہے، وہ دولت ہے. تو ہیرا ہے، ہیرے کا نسب ہے پتھر، تو وہ ہیرا کیسے ہو گیا؟ فرما اس کے حسب نے اس کو ہیرا کر دیا، اس کے حسب نے اس کو ہیرا کر دیا. تو سادات پر یہ ذمہ داری ہے، سادات پر یہ ذمہ داری ہے. حسینیت کی اصل ذمہ داری سادات پر ہے کہ جناب وہ اپنے اس پیغام اور اس حقانیت کا پرتاؤ کرے، اور پھر اس خوشبو حسینیت کو عام کرے، اور پھر جو حسین کی اولاد سے نہیں ان کے سینوں میں شعور حسینیت ڈالے، اور پھر ان کو لا کر اس حدیث پر کے سامنے رکھے جو حضور نے فرمایا کہ اگر تم میری اولاد کی تعظیم کرتے ہو تو تمہارے دل میں بھی کوئی خواہش ہوتی ہوگی کہ اولاد مصطفیٰ حضور کے قریب ہے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا تم میری اولاد کے قریب ہو جاؤ، ان کی محبت میرے دین کو دل میں ڈالو. فرمایا کل تقین و نقین فہو علی، تم پرہیزگار ہو جاؤ، قیامت میں تم بھی میری اولاد بنو گے، تم بھی میری اولاد ہو. فرمایا کل تقین و نقین فہو علی، میں دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. فرمایا کل تقین و نقین فہو علی، ہر متقی پرہیزگار گویا کہ میری اولاد میں سے ہے. سید کی قدر ہوگی لیکن پہلے مصطفیٰ کی قدر ہوگی، حسین کی قدر ہوگی. اگر کوئی سید میلاد کے خلاف بھونکے تو پھر میلاد والے کو دیکھیں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے. خدا نہ کرے کوئی سید حضور کے علم کے خلاف بکواس کرے تو پھر حضور کو دیکھیں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہ اس کی تعظیم ہی مصطفیٰ کی وجہ سے تھی. جب وہ مصطفیٰ کا بے ادب ہوا تو اس کی کیا تعظیم؟ ارے کنان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اگر اپنے والد کے فرمان کے خلاف ہوا تو ہم اپنے بچوں کا نام کنان تو نہیں رکھتے، قاضی نبی کا بیٹا ہے، نسب ہے. ہم نے کہا نسب کوئی فائدہ نہیں دیتا، نسب فائدہ جب دیتا ہے جب ایمان موجود ہو. میرے دوستو، اس سے ہمیں یہ پتا چلا پیغامات سے کہ فرائض کی پابندگی، اللہ نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہے، فرائض کی پابندی، اس کی ادائیگی، اور خدا کے دین کے نفاذ و قیام کو چاہنا، یہ پیغام ہو سکے. فرائض کی پابندی مل کر کہیے، فرائض کی پابندی، اس کی ادائیگی مل کر کہیے، فرائض کی پابندی اور اس کی ادائیگی، اور خدا کے دین کا نفاذ اپنے اوپر اور اپنے سارے متعلقین پر کرنا، یہ شعور حسینیت. تو آپ نے سن لیا، یہ پیغام حسینیت ہے. حسین کربلا سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خدا کے دین کا نفاذ اپنی خواہشات کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر، اپنی ہر عزیز چیز کے، اپنی ہر عزیز چیز کے اوپر. اللہ کے دین کا نفاذ اپنی خواہشات، اپنی ہر عزیز چیز کے اوپر کرنا، یہ پیغام حسینیت ہے. ظالم کے مقابلے پر کمزور ناتواں مظلوم کی مدد کے لیے قربان ہو جانا، یہاں تک جان دے دینا، یہ حسینیت ہے. یہ حسینیت ہے. کبھی کر کے دیکھیں، بڑا مزہ آتا ہے اس میں. یقیناً آپ کرتے ہوں گے، میں اسی تکرار کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کے کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. فرمایا جی فرائض کی پابندگی، اس کی ادائیگی، خدا کے دین کو اپنی خواہشات پر نافذ کرنا، یہ فکر حسین، پیغام حسینیت ہے، پیغام کربلا ہے. فرمایا ظالم کے مقابلے پر اس کے بازو، اس کی طاقت، اس کی چودراہٹ، اس کے بندے، اس کی تنظیم کو ہیچ جانتے ہوئے کمزور کو دل سے لگانا، یہ حسینیت ہے. کمزور کی دستگیری کرنا، یہ حسینیت ہے. دین کے تحفظ اور دشمن دین کے خلاف صرف اور صرف، اس میں کبھی شیطان ہمیں ورغلا بھی سکتا ہے، شیطان ہمیں ورغلا بھی سکتا ہے. ایک دو آدمی نیک کام کر رہے ہیں، دو آدمی نیک کام کر رہے ہیں، مثلا آپ بھی نیک کام کر رہے ہیں، ایک شخص اور ہے وہ بھی نیک کام کرنا چاہ رہا ہے. یوں ہوا کہ آپ کی طبیعت میں خدا نے کچھ وسعت رکھی ہے، توجہ چاہوں گا، آپ کی طبیعت میں خدا نے کچھ وسعت رکھی، اس کی طبیعت تنگ ہے، کام وہ بھی وہی کرنا چاہ رہا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں، خدا کے دین کے لیے وہ بھی وہی کرنا چاہ رہا ہے، آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں تھوڑی وسعت ہے، وہ تھوڑا تنگ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں مقابلے پر گیا تو کلیش ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ٹکراؤ ہو جائے گا. اس سے یزید فائدہ اٹھائے گا، اس وقت اپنی کرسی اس کو دے دینا، یہ حسینیت ہے. اس کو تاریخ میں دیکھنا، سارا جواب آپ کو ملے گا اس میں. اس لفظ کے، اپنی کرسی اس کو دے دینا کہ چل تو کر لے، مجھے یہ کم دولت ملی ہے کہ میں دے کر صبر کر لوں، دے کر بھی مجھے کچھ نہ ہو. تو جب ایک مدعا، میری بات سمجھ گیا، دین کے ایک کام کو آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو خدا نے اس سب دی ہے، اس کو تھوڑا تنگ رکھا ہے، اور وہ اور آپ ایک ہی کرسی ایک ہی منصب کے پیچھے لگ گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اگر میں طاقت میں بھی ہوں وسعت میں بھی ہوں، اور اگر بھڑ گیا اس کے ساتھ تو شور ہوگا، کیا ہوگا؟ تبلی بھی فائدہ اٹھائے، یزید بھی فائدہ اٹھائے. تو فرمایا جب یہ ٹکراؤ ہو گیا تو فرمایا اس وقت آپ میں وسعت ہے، چھوڑ کر آ میرا بھائی تو مسلے پر آ جا. یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے. اب دین کا تحفظ، آخری بات، دین کا تحفظ، دین کے تحفظ، اور دین کے تحفظ کے لیے اور دشمن دین کے خلاف، دین کے تحفظ کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے افراد بناؤ، اپنی اولاد کو تیار کرو، اپنی اولاد کو تیار کرو. انڈین ڈرامے بھجنے نہیں سنا ان کو، ان کو حضرت عمر کا نام بتاؤ، حسین کا نام بتاؤ، ان کو جرت اخبار جہاں کہہ کر اپنی بچیوں کو آوارہ مت کرو، ان کے سامنے صالحات سیدہ عائشہ سیدہ زینب کے واقعات سناؤ، کربلا کے واقعات بتاؤ، تاکہ تمہاری بچیاں عفت و پارسائی کے مجسمہ بنے. فرمایا کہ دین کے تحفظ اور اس کے افراد کی تیاری، اور دشمن دین کے خلاف صرف اور صرف، چودراہٹ کے لیے نہیں، انا کے لیے نہیں، میں بہت بڑا مناظر ہوں، میں بہت بڑا مقرر ہوں، نہیں نہیں، صرف اور صرف اقامت دین کی غرض سے ٹکرا جانا، یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے. اور یقیناً اسی کا نام حسینیت ہے، حب جاہ حب مال. ہمیں کبھی مال کی محبت، کبھی کرسی کی محبت اہل حق کے گریبان پکڑنے کی طرف لے آتی ہے، یہ یزیدیت ہے. حب جاہ حب مال، کرسی کی محبت، منصب کی محبت، اور نوٹ کی محبت، نوٹ کی محبت اور کرسی کی محبت. جب یہ خدا کے دین کے سامنے آ جائے، جس نے حب جاہ حب مال کو غالب کیا دین پر اور دین والوں پر، دین پر، دین والوں پر، دین کے وارثوں پر، تو یہ یزید ہے. وہ کون ہے؟ یزید ہے. یہ فکر یزیدیت ہے. اور فرمایا کہ حب جاہ حب مال کی فکر کرنا، اور جب اس کا تصادم ہو جائے دین کے ساتھ، تو دین کی پرواہ کیے بغیر اپنے منصب اور اپنے مال کی فکر کرنا، دین اور دین داروں سے ٹکرا جانا، دین اور دین داروں سے ٹکرا جانا، یہ فکر یزیدیت ہے. حب دین، دین سے پیار، اور فکر نفاذ شریعت، یہ فکر حسینیت، یہ پیغام حسینیت ہے. تکبر یزیدیت کا بت ہے، انا یزیدیت کا بت ہے، حرص یزیدیت کا بت ہے، اللہ اکبر، خیانت یزیدیت کا بت ہے. ان سارے بتوں کو توڑ دو اور صرف نفاذ شریعت، نفاذ دین کی فکر پر لگ جاؤ. حسین کو اپنے اندر محسوس کرو کہ حسین کا دل تم سے کیا کہتا ہے، حسین کا دل شہادت کے وقت کیا چاہتا تھا، حسین امام علی مقام کی فکر امت میں کیا جدت چاہتی تھی، اپنی جان دے کر حسین دین کو کیسا کرنا چاہتے تھے. آج حسین پھر کربلا میں کھڑے ہو کر دین کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یقیناً جب ہم آہستہ آہستہ، اسرائیل کو ہم کیا ماریں گے، امریکہ کو کیا ماریں گے، پہلے ہم جہاد بن نفس، جو اندر دشمن ہمارے بیٹھا ہے، جو یزید بیٹھا ہے، پہلے اس سے ہم مقابلہ کریں ان صورتوں کے ساتھ. اور اس سے مقابلہ ایک طریقے سے ہوگا، کوئی نہیں، ایک طریقے سے. ہندو یوگا کرتا ہے تو کئی کئی مہینوں تک بیٹھا رہتا، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اپنے مدعا کے لیے، ایک مقصد اس نے بنا لیا. تو انسان کی نفسیات ایسی ہے، ہمیں تو دین کی مدد بھی ساتھ میں شامل ہے، اس کی بشارت بھی ساتھ میں شامل ہے. تو کیوں نہ آج نفاذ فرائض ہو، نمازوں کا خیال ہو، شریعت کا احترام ہو، علماء کی قدر ہو، نصاب شریعت ہو، اور ان تمام چیزوں کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا، دینی محافل کو اٹینڈ کرنا، اور یزیدیت کی فکر سے دور ہونا، یہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے. اور اسی کو کہا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اگر یہ فکریں ہم نے اپنے اندر رکھ لی تو یقیناً اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا ایک نہیں, کربلا بار بار ہوتی ہے. جب بھی آپ کا سامنا, آپ کی خواہشات کا سامنا اسلام اور دین کے ساتھ ہو جائے, بس ایک کربلا بپا ہو گئی ہے. اب آپ کو قدسی قوت وہ حسین ہے اور بہیمی قوت وہ یزید ہے. اب حسین تو اپنی کربلا میں کامیاب ہو گئے, اب آپ اپنی کربلا میں کیا کرتے ہیں, ہم اپنی کربلا میں کیا کرتے ہیں؟ یقیناً اس کا مقابلہ صرف فکر سے ہوگا, شعور سے ہوگا, اگر ہم امام علی مقام کے پیغام کو اور یہ ساری جرت اور بہادری کی باتوں کو, نفاذ شریعت مصطفی کے قیام کو اور فرائض کی پابندی کو, ظالم کے مقابلے پر کمزور کی دستگیری کو, میرے آقا کیسے ہیں؟ فرمایا کہ میں غریبوں میں تھا, میرا دین غریبوں میں جائے گا. فرما غریب ہی سب سے پہلے جنت میں جائے گا. میرے آقا کو مظلوموں کا کتنا خیال ہے, کمزوروں کا کتنا خیال ہے. غریبی جو ہے وہ مال نہ ہونے کا نام نہیں ہے. یہاں پر ایک غلط کانسیپٹ یہ نہ لے لیا جائے, مال ہونا نہ ہونا اس کو امیری غریبی نہیں کہتے, بلکہ شعور کا ہونا اور نہ ہونا یہ امیری غریبی ہے. دین کے شعور کا ہونا اور نہ ہونا یہ امیری غریبی ہے. کس کے گھر کے اندر کھانے کو روٹی نہ ہو, دل میں نبی کی محبت ہو, وہ امیر ہے. اور جس کے پاس مال کی فراوانی ہو اور اس نے اپنی شکل بھی اور اپنے دل کو بھی یزیدیت کی طرح کر لیا, اسلام کے خلاف کر دیا ہے, تو وہ غریب ہے, مفلس ہے, بیکار ہے. اس لیے کہ امیری غریبی مال کو نہیں دیکھی جاتی, امیری غریبی دل کو دیکھی جاتی ہے. کہ تونگری بدل است نہ بمال, بزرگی بعقل است نہ بسال. اللہ رب العالمین کے حضور دعا کیجئے کہ مولا کریم ہمارے باطن میں حسینیت کو نافذ فرما. دعا کریں مولا کریم ہمیں ظالم کے مقابلے پر مظلوم اور کمزور کی مدد کرنے کی توفیق عطا. مولا کریم تو نے ہمیں جو رزق دیا ہے اناج کی صورت میں, علم کی صورت میں, شعور کی صورت میں, اولاد کی صورت میں, طاقت کی صورت میں, رابطوں کی صورت میں, تعلقات کی صورت میں, خوبصورتی کی صورت میں, جوانی کی صورت میں, علم کی صورت میں, روحانیت کی صورت میں, بزرگی کی صورت میں, جس صورت میں تو نے ہمیں رزق دیا ہے مولا تیرے بندوں کو بانٹنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس رزق میں بخیلی کرنے سے محفوظ فرما. ہمیں اس رزق کو بانٹنے والی سخاوت عطا فرما, پیار کو بانٹنے والی سخاوت عطا فرما. ہم جس طرح گھر کو سیکیور کرتے ہیں, امن کرتے ہیں, مولا کریم اس طرح ہر ایک کے لیے یہ معاملات کی تقسیم اور سخاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا کریم فرائض کی پابندی, اور جب صلاۃ خیر من النوم کی بات آ رہی ہو, مولا کریم اس وقت تیری محبت ایسی عطا فرما, ایسی عطا فرما کہ ہم نیند اور آرام کو پسے پشت پھینکیں اور اٹھیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کہیں مولا یہ کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے, میں تجھے دکھانے کے لیے پڑ رہا ہوں. مولا کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے, میں تجھے دکھانے کے لیے پڑ رہا ہوں. اور قرآن کہتا تھا تجافا جنوب ہماری المداج, یہ ہمیں وہ بندے بہت اچھے لگتے ہیں جو نماز کے وقت اپنی پشتوں کو نیند سے بستر سے جدا کر لیتے ہیں. مولا ایسی محبت ہماری دستگیری فرما, ہم خود بھی عمل کریں گے اور تجھ سے توفیق کی دعا بھی کریں گے. مولا اے مولا کریم ہمیں اس نفاذ دین پر پابند فرما دے, پابند فرما دے. مولا اب تک جو ہم نے کیا اس سے معاف فرما دے. مولا کریم ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے. اب ہمیں توفیق دے امام حسین کی برکت سے کہ ہم اس پر عزم کے ساتھ جم جائیں. مولا کریم فکر حسین, ہم حسین امام حسین کے سامنے شرمندہ منہ لے کر نہیں جانا چاہتے. ہمیں ہر ظلم اور فکر ظلم سے اپنی حیثیت کے مطابق ٹکرانے کی توفیق مرحم. ہر معاملات ہر خواہش پر دین اور دین داروں کو مقدم کرنے کی توفیق مرحمت فرما. مولا کریم ہمارے والدین ہم سے پہلے بزرگ لوگ تھے کہ وہ کوئی بھی کام کرتے تو دین داروں کو بلایا کرتے تھے. آج ہم کسی دنیا دار کو بلاتے ہیں, کسی ناچنے والے کو بلاتے ہیں, کسی گانے والوں کو بلاتے ہیں. مولا وہ ہمارے میں ہم انہی کی اولاد ہیں. مولا ان کے اس فیضان کو ہم پر جاری فرما دے, ان کے فیضان کو ہم پر جاری فرما دے. ہمیں دین اور دینداروں سے محبت عطا فرما, ہمیں دین اور دینداروں کی محبت ہم پر نافذ فرما. مولا کریم دین کی حفاظت اور دشمن دین کے خلاف صرف اور صرف تیری رضا کے لیے اور تیرے دین کو سلامت رکھنے کے لیے ٹکرا جانے کی توفیق مرحمت فرما. مولا کریم تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے موت تو آنی ہے، ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. جب تک زندہ ہے مولا کریم اپنے وجود سے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. بندہ اپنے، یہ حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. مولا کریم ہمیں دین داروں سے دوستی رکھنے کی توفیق، دین داروں سے دوستی رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے دلوں کے اندر یہ جو قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، یہ عظیم پاکان امت ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبتیں پیدا ہو. مولا کریم جو حضرات دور دراز سے آئے، اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا، تمام کی حاضری کو قبول فرما. اپنا قیمتی وقت دیا، مولا کریم تمام کی حاضری کو قبول فرما. آج تھک گئے تھے ہم، تھک گئے ہم، لیکن ذکر حسین کے لیے ڈٹے رہے. بس یہی تھا، یہی حسینیت کے سبق کی ابتدا تھی کہ ہم دین کو غلبہ دیں گے، جسم کو عادی کریں گے دین کے لیے، تھکانے کے لیے، کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ جسم خود کہے اٹھ نماز نہیں پڑھتا، اندر کا انسان خود کہے اٹھ نماز نہیں پڑھتا. مولا کریم اس طرح ہمیں اپنی تیاری کرنے کی توفیق، اس طرح ہمیں اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا. مولا کریم یہاں پر بزرگ بھی ہیں، معمر بھی ہیں، ان کی عمروں کا ہمیں خیال ہے. مولا کریم جب انہوں نے اپنی سفید داڑیوں کے ساتھ اور اپنے جسم کی کمزوریوں کے ساتھ یا اللہ تیرے اس محبوبوں کے ذکر کو سننے کے لیے آئے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب جس کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے، پھر 50 سال سے بڑھ جائے، 60 سال سے بڑھ جائے، تو اللہ فرماتا ہے اس کو چھوڑ دو، اب یہ میرا آزاد کیا ہوا غلام ہے، اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. مولا کریم ایسے معمرین بزرگ جو ہمیں موجود ہیں، انہوں نے اتنا وقت یہاں پر دیا. مولا کریم ان کے آنے سے یقیناً اس محفل کی رونق دوبارہ ہوئی. مولا کریم ان کے آنے سے، ان کی نیکی کے صدقے، اس محفل کی بہاریں ہماری دنیاوی زندگی کے اندر، اخروی زندگی کے اندر بھی ہمیں دکھا. اور ایک دنیا کی زندگی کے اندر جو تقاضے ہیں، مال کی بھی ضرورت ہے، اولاد کی بھی ضرورت ہے، شہرت کی بھی ضرورت ہے، عزت کی بھی ضرورت ہے، سکون کی بھی ضرورت ہے، امن کی بھی ضرورت ہے، چین کی بھی ضرورت ہے. مولا کریم یہ ساری چیزیں اس محفل کی برکت سے ہمیں عطا فرمائیں. مولا کریم جن حضرات نے، ان آنے والے حضرات کے لیے لنگر کا اہتمام کیا، مولا کریم ان کے مال میں، علم میں برکت عطا فرمائیں. جن حضرات نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ہمارے ساتھ دیا، اشتہارات کے ذریعے، مائک کے ذریعے، تقاریب کو مرتب کرنے کے حوالے سے، ویب سائٹ کے حوالے سے، سیڈیز کے حوالے سے، مولا کریم یہ دراصل پیغام حسینیت کو عام کرنا چاہتے ہیں. یہ حسین کو خوش کر رہے ہیں، حسین کو ان سے خوش فرما دے. یہ حسین کی رضا چاہتے ہیں، مولا کریم امام علی مقام کی رضا انہیں عطا فرما دے. مولا کریم ہمارے تمام مشائخ، تمام علماء کی حفاظت فرما، جو جو اپنے محاذ پر، جو ہمارے پیران نظام، جو ہمارے مرشدان نظام، اور جو ہمارے علماء ربانیین اپنے مریدین کے ذریعے، اپنے شاگردوں کے ذریعے، اپنے تلامذہ کے ذریعے، اپنی تحریک، اپنی تنظیم کے ذریعے مولا کریم دین کی وسعت اور نصرت کے کام کر رہے ہیں، مولا کریم ان کے حلقوں میں، ان کے مرکز میں، ان کے معاملات میں برکت وسعت عطا فرما. مولا کریم تمام آستانے، تمام مساجد اور بالخصوص حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مولا کریم بغداد معلیٰ کو فتح نصیب فرما، عراق کی مقدس سرزمین کو فتح نصیب فرما. مولا کریم قبلہ اول بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما. مولا کریم اسرائیل جو وہاں پر ایک بربریت کر رہا ہے، مولا کریم فلسطینی مجاہدین کی امداد فرما. مولا کریم ان کے حوصلوں کو مزید مضبوط فرما. مولا کریم یہود بخیل ہیں، خنزیر کھا کھا کے وہ بزدل ہیں. مولا کریم بے حس اور بے غیرت ہیں وہ مسلمان جو تیرا دین، تیرے محبوب کے اہل بیت کے عاشق ہیں. مولا کریم ان مجاہدوں کو، ان یہودیوں پر غلبہ عطا فرما. مولا کریم حماس کو غلبہ عطا فرما. مولا کریم حماس کو غلبہ عطا فرما. ان مجاہدین کو یہودیوں پر غلبہ عطا فرما. اسرائیل میں زلزلے اتار، اسرائیل میں آسمانی وبائیں لا، اسرائیل میں زمینی وبائیں لا. مولا کریم جو یہاں پر مخلص بیٹھے ہیں، ان کی برکت سے، شہدائے کربلا کی جرت اور اشار و قربانی کے برکت سے، اسرائیل کے ناپاک وجود سے اس عرض مقدس کو پاک فرما. مولا کریم اسرائیل کو پاک، اسرائیل کے وجود سے اس مقدس زمین کو پاک فرما. فلسطین کو آزادی نصیب فرما، فلسطین کو آزادی نصیب فرما. ہمارے ملک کے پاکستان کو استحکام عطا فرما. مولا کریم جابر اور ظالم حکمرانوں سے اس ملک کو آزادی نصیب فرما. مولا کریم اس ملک کی معیشت میں پھر برکت عطا فرما. مولائے کریم اس ملک کی فضا میں پھر برکت عطا فرما، مولائے کریم اس ملک کے موسم میں پھر برکت عطا فرما، مولائے کریم اس ملک کی رونائیاں شان و عظمتوں میں پھر برکت عطا فرما، مولا یہ حسینیت کا اسٹیج ہے، یہ میلاد کا اسٹیج ہے، مولائے کریم رہتی دنیا تک پاکستان کو آباد رکھ، پاک سرزمین شاد باد، مولائے کریم پاک سرزمین کو قیامت تک آباد رکھ، مولائے کریم جن شہداء نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مولائے کریم ان کے درجے بلند فرما، مولائے کریم بالخصوص ہماری اس مسجد کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، مولائے کریم اس مسجد میں جو نمازی ہیں اور جو نماز پڑھتے رہے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جنہوں نے اس مسجد اور تک مولائے کریم قائم کی، کہ آج یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے یہی لگتا ہے اور یقین ہے کہ اس کی بنیاد بہت تقدس سے رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد بہت تقدس سے رکھی گئی ہے، مولائے کریم ان میں جو حیات ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، مولائے کریم تمام مراکز جہاں سے تیرا دین تیرے محبوب کی عظمتیں ظاہر ہوتی ہے، مولائے کریم ان مراکز کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدار مقدس گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے اپنے دلوں کو مدینہ منورہ میں لے جا کر سرکار کے حضور اپنی استغاثہ کو پیش کریں کہ یا رسول اللہ جو ہم نے دعائیں کی ہیں رب کریم سے ہمیں دلوا دیجیے، اور میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے جو حضرت امام بوسیری علیہ رحمت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا تھا، دل کی آواز کے ساتھ اپنے تصورات اپنے خیالات کو اس بارگاہ میں لے جائیے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. آواز بلند پڑے، آئیے امام علی مقام کی منقبت پڑھیں، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام مولائے کریم ہماری ان دعا یہ درود و سلام اس منقبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں اس نیت کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم نے کی سب مقبول ہو چکی، سب مقبول ہو گئی انشاءاللہ، اللہ نے اپنی فضل سے سب کو قبول کر لیا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ خدا سے ایسے مانگو کہ اس نے قبول کر لیا، جو کہے قبول ہوئی نہیں ہوئی اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. یا حسین اتنے سخی ہیں جو خدا اور اس کے نبی کے سخاوت کے مظہر ہے، تو رب کریم کے پاس فیاضی سخاوت تو اس کی اصل صفت ہے، تو اس کی بارگاہ میں جب اس کے نام لینے والے مظلوم دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، گالی دینے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو رب کریم تو رحیم ہے کریم ہے، وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے، اور اس نے معاف کر دیا، اس نے معاف کر دیا، ورنہ مسجد میں ہم کبھی نہیں آتے، ورنہ ذکر حسین ہم کبھی نہ کرتے، اتنا وقت ہم کبھی نہ دیتے، اس یقین کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم نے کی سب مقبول ہو گئی، اللہ نے اپنے فضل سے مقبول کر لی تو اس کی دعا مقبول ہو جاتی ہے. اور ایک یہ کہ آپ کے پڑوس میں جو بھائی بیٹھا ہے، یہ نیت کریں کہ جو اس نے دعا کی وہ قبول ہو جائے. جب مسلمان ایک دوسرے کے لیے کہیں، میں آپ کے لیے کہتا ہوں آپ میرے لیے کہیں، میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی نیت کرتا ہوں آپ میرے دعا کی قبولیت کی نیت کیجیے. جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی دعاؤں کی قبولیت کی نیت کرتے ہیں تو رب کی ذات اس سے خوش ہو جاتی ہے، اور گناہ گار میں سے کوئی ایک تو نیک ہوگا تو رب کریم اس ایک نیک کے صدقے سب کو بخش دیتا ہے. اس نیت کے ساتھ کہ اسی نے ہمیں توفیق دی ہم یہاں پر آئے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں بچپن کے مراحل سے گزارا، اسی نے یہ جوانی کا حسن و شباب ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اسی کے حضور ہم جائیں گے، کیونکہ کئی لوگ چلے گئے ہم سے، میں جنازہ پڑھا پڑھایا، قبر میں اتارا، غسل دیا، کفن پہنایا، کوئی نہیں رہنے والا، باقی صرف اللہ کی ذات ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم ہیں، پتہ نہیں آئندہ محرم ملے نہ ملے، اللہ عافیت والی ہمیں زندگی عطا فرمائے، عافیت والی موت عطا فرمائے، اس یقین کے ساتھ کہ مولا تو حکم الحاکمین ہے، تو حی القیوم ہے، اگر ہم تجھے نہیں دیکھ رہے تو تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تیرے علم سے ہم کبھی معطل نہیں، تیری حکمت سے کبھی ہم معطل نہیں، تیرے غلبے سے معطل نہیں، ہم تجھے تیری رضا کے لیے تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔